دین کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ وہ دین کی تبلیغ کریں، دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے نتیجے میں انبیاء علیہ السلام نے شہادت کے جام نوش کیے، قوموں کی مخالفت مول لی، وطن چھوڑے، ہجرت کی، مصائب و آلام کا سامنا کیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو بھی اس راستے میں قربان کر دیا. قرآن پاک خود کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ہزاروں اللہ کے نبی ناحق بے گناہ قتل کر دیے گئے. خود ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی تکلیف ہے جو نہیں آئی، کس مصیبت کے دریا سے آپ نہیں گزرے، کون سی پریشانی کا آپ نے سامنا نہیں کیا. ثابت یہ ہوا کہ وہ دولت، وہ نعمت کہ جس کی دعوت اور جس کے تحفظ کے لیے انبیاء کا خون بھی بہ جاتا ہے، وہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. کائنات میں پیغمبر اور رسول سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں ہوتا، مگر اس قیمتی ترین شخصیت، عظیم ترین شخصیت کا خون جس مقصد کے لیے بہ جائے وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ادنا کے لیے اعلیٰ قربانی نہیں دیا کرتا، ادنا کے لیے اعلیٰ کا پسینہ نہیں بہتا، اعلیٰ کے لیے ادنا قربانی دیتا ہے، اعلیٰ کے لیے ادنا کا پسینہ بہتا ہے، اعلیٰ کے لیے ادنا کا خون بہتا ہے. تو دین اسلام اعلیٰ ہے، تو اس پر قربانی اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیات نے دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اس سے بہتر کائنات میں کوئی دوسری قیمتی چیز نہیں ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اراد اللہ خیرا فلیفقہ فی الدین، کہ اللہ جس آدمی کے لیے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس کو میں نے خیر سے نوازنا ہے، اس کو میں نے بہتری سے نوازنا ہے، میں نے اس پر اپنا خاص فضل کرنا ہے، تو اللہ اس کو دین کی سمجھ ادا کر دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کر، ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے روزے جہاں کے مالک، اے رب العالمین، اے رحمان اور رحیم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں ہدایت عطا کر دے. تو ہم اللہ سے بھی یہی ہدایت مانگتے ہیں. خود ہمیں سکھایا گیا کہ مجھ سے ہدایت مانگو، صراط مستقیم کی ہدایت سب سے بڑی دولت ہے. جو چیز سب سے بڑی دولت ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی سب سے زیادہ کی جاتی ہے. جتنی چیز کوئی قیمتی ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی حفاظت ہوگی. بچے کو اگر آپ ایک روپیہ دیں، وہ ایک روپیہ ضائع کر آئے تو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اسی بچے کو اگر آپ سونے اور چاندی یا ہیرے اور جواہرات کی کوئی ایسی چیز دے دیں جس کی لاکھوں روپے قیمت ہو اور وہ بچہ اس کو گم کر آئے تو پھر تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی. ایک روپے پر تکلیف نہیں ہوئی، دو روپے پر تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب بچہ ہیرے اور موتی لے کر گم کر آیا، اپنا لگتے جگر ہے، اپنا نوڑے نظر ہے، اور دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہے، منتیں مانگ مانگ کر لیا ہے، لیکن پھر آدمی اتنا غصے میں آتا ہے کہ اٹھ کر اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ تجھے احساس نہیں ہے کہ تو کیسی چیز ضائع کر آیا. تو میرے دوستو، جس طرح سب سے بہترین اور سب سے قیمتی ترین چیز دین ہے، تو جب دین پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، دین پر کوئی تکلیف آئے، دین پر کوئی آفت آئے، دین پر کسی نہ کسی طرف سے دشمن کا کوئی حملہ ہو، تو پھر سب سے زیادہ وہ شخص اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے جو اس دین کی حفاظت کرتا ہے، جو اس دین کی حفاظت کرتا ہے. اب دیکھیں، ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے. اب تازہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، تازہ مثال. ہر ملک کا آئین ہوتا ہے، آئین کی خلاف ورزی کرنے والا غدار ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر وقت کی حکومت بھی آئین کی خلاف ورزی کرے تو عدالت اس کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، حکومت آپ کی بجا ہے، مینڈیٹ آپ کا بجا ہے، فوج آپ کی بجا ہے لیکن آئین کی خلاف ورزی ہم نہیں ہونے دیتے اس لیے کہ ہم سپریم کورٹ والے بیٹھے ہی اس لیے کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے. فوجی عدالتوں کا کس شد و مد کے ساتھ, کس ولولے کے ساتھ اور کس جوش اور جذبے کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ فوجی عدالتیں, دو آدمی تخت دار پہ بھی چڑھا دیے گئے اور جناب پورے ملک میں فوجی عدالتیں, اور پھر جب بات گئی اس ادارے میں جس کا کام ہے آئین کی حفاظت کرنا, آئین کی حفاظت کرنا جس کی ذمہ داری ہے, تو اس ادارے نے فیصلہ دے دیا کہ آپ کا یہ فیصلہ آئین کے متصادم ہے, لہذا بات ختم, لپیٹ لو اپنی عدالتیں اور ختم, واپس لے لو اپنے فیصلے, واپس لے لو اپنے نوٹس, آئین کی خلاف ورزی ہے. اگر یہ عدالتیں بھی نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ ہر آدمی آئین کی تشریح کرتا پھرے گا, آئین کا حلیہ بگڑ جائے گا. جس طرح یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ آئین کے تحفظ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, اسی طرح دین کے ادارے, علماء کرام اور اہل حق جو ہوتے ہیں وہ دین کی حفاظت کرتے ہیں. جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے, اسلام کے نام پر اسلام کو مسخ کیا جا رہا ہے, اسلام کے نام پر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جا رہی ہے, تو پھر اہل حق میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بتلا دیتے ہیں کہ تمہاری یہ کوشش خلاف آئین ہے, تمہاری یہ طریقہ کار اور تمہارا یہ انداز یہ آئین کے اسلام کے متصادم ہے, لہذا اسلام کے متصادم جو راہ ہے وہ کفر کی راہ ہو سکتی ہے, وہ شرک کی راہ ہو سکتی ہے, وہ بدعت کی راہ ہو سکتی ہے, وہ گمراہی کی راہ ہو سکتی ہے, مگر اسلام کی نہیں ہو سکتی. وہ اسلام, یہ علماء حق کا فرض ہے. یہ کہنے میں مصیبت آئے گی, پریشانی آئے گی, لیکن ہر مصیبت اور پریشانی کو ٹھنڈا پیشانی سے برداشت کر کے حق بات کہہ دینا, اسی کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. اور جہاد یہ بھی ہے کہ میدان میں آپ تلوار لے کر اترے ہیں, جہاد یہ بھی ہے کہ آپ دشمنوں کا تعاقب کر رہے ہیں, آپ جہاد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ عقائد کا تحفظ کر رہے ہیں, مگر افضل جہاد یہ ہے کہ وقت کے جابر کے سامنے کلمہ حق کہہ دے تاکہ حق کا نام بلند ہو جائے, حق کا نام بلند ہو جائے. اب آپ کو میں بتلاتا ہوں, حق کہنے کے جرم میں مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اور پھر اہل حق ہر دور میں حق کہہ جاتے ہیں. آج سے ٹھیک ایک سال پہلے, آج یکم ذوالقعدہ ہے, پچھلے سال جو ذوالقعدہ کا مہینہ تھا اس مہینے کے آخری جمعہ میں, جمعہ سے ایک دن پہلے, ایک دنیا میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا. آپ حضرات میں سے بعض کے علم میں ہوگا, کیا ہوا کہ ایران کا سابق صدر رفسنجانی سعودیہ کے دورے پہ جاتا ہے. سعودی عرب کے دورے پر جب وہ بادشاہ سرکاری دورہ تھا تو سعودی حکومت نے مدینہ منورہ کے بڑے امام شیخ علی عبد الرحمن الحسیف, جو قریباً 20-25 سال سے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھا رہے ہیں, جمعہ کو خطبہ دے رہے ہیں, اس مسجد میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے, اس مسجد میں جہاں صدیق اکبر فاروق اعظم آرام فرما ہے, جہاں قرآن اترا کرتا تھا, جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا, اس مسجد کے امام ہیں. میں نے ان کی زیارت کی ہے, ان کے ساتھ مجھے 1994 میں مجھے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. بہت بزرگ, بڑے امام کے نام سے مشہور, بڑے امام صاحب, بڑے ہی بزرگ, بڑے ہی اللہ والے. اور اس وقت یہ مجھ پر راکٹ لانچروں سے حملہ ہو چکا تھا, ابھی یہ باقی دوسرے حملے نہیں ہوئے تھے, تو بڑے خوش ہوئے. اور باتیں ہوئی شیعت کے عنوان پر, تو میں نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ شیعت نے اسلام کے نام پر, کہتے ہیں ملا ہم کا اشد کفر ہم من الیہود والنصارا, کہ شیعہ کا کفر یہودیوں اور نصرانیوں سے بڑا کفر ہے. آپ جہاد کر رہے ہیں. پھر ساتھیوں نے بتایا کہ ان پہ بڑے حملے ہوئے ہیں, 8-10 حملوں میں یہ بچ گیا ہے اور یہ اس طرح گولیاں لگی ہیں. تو شیخ نے میرے سینے پہ ایسے ہاتھ پھیرا, لا تفکر ولا تحزن انت مثل خالد بن ولید ان اللہ یحفظ, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خالد بن ولید کی طرح اللہ تمہاری حفاظ کرے گا, دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. مجھے اس وقت سے شرح صدر ہو گیا کہ اب دشمن مجھے کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بم کے دھماکے ہوئے ہیں, بم کے لاہور کے دھماکے میں میرے دائیں بائیں 25 آدمی تو شہید ہو گئے ہیں, مجھ سے ایک قدم آگے فاروقی صاحب سے, ان سے آگے جو ہے وہ فوٹوگرافر تھے, دائیں ہمارے کمانڈو تھے, بائیں ہمارے کمانڈو تھے, ادھر ہمارے پیچھے بھی ہمارے جو ہے کمانڈو تھے, دائیں ساتھی تھے, دو ہم تین ساتھی ہمارے شہید ہو گئے, 20-25 پولیس والے شہید ہو گئے, اور اسی طرح جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہو گئے, لیکن ان سب کے درمیان میں پھر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں.
یہ ان بزرگوں کی دعائیں. ہم بزرگوں کو مانتے ہیں اور پھر میں کہتا ہوں اس آدمی سے زیادہ بڑا بزرگ کون ہے جو مسجد نبوی میں 20 سال سے خطبہ دے رہا ہے اور 20 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہے. تو کیا ہوا کہ سرکاری حکومت نے, سعودیہ کی موجودہ حکومت نے امام صاحب کے ذمہ لگایا کہ آپ یہ رفسنجانی صاحب کو جنت البقیع میں اور اسی طرح مسجد نبوی کی یہ ساری ان کو زیارتیں کرائیں اور ان کو تعارف کرائیں. امام صاحب ان کو تعارف کرا رہے ہیں, ساری مسجد نبوی کے نئے انتظامات دیکھنے کے قابل ہیں, کیسا ایئر کنڈیشن کا سسٹم ہے, کیسا انہوں نے اس وقت کتنی وسیع ہو چکی ہے مسجد نبوی کی, دنیا کی کوئی مسجد نہیں ہے بجٹ وقت تو 20 لاکھ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے, کتنی وسیع ہو چکی ہے. یہاں فوٹو بھی نہیں ہے, بہت وسیع ہو چکی ہے, ہم سب پرانے فوٹو دیکھتے ہیں. امام صاحب نے یہ ایران کے صدر کو کرایا دورہ, دورہ کرانے کے بعد امام صاحب ان کو لے آئے روضہ رسول پر. روضہ رسول پر لائے تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سامنے کھڑے ہو کر قبر اثر کے سلام پڑھا. اس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگا تو امام صاحب نے کہا کہ ٹھہرو, یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں, یہ حضرت عمر فاروق ہیں, یہاں بھی سلام پڑھو. جب امام صاحب نے ایران کے صدر رفسنجانی کو یہ کہا کہ یہاں سلام پڑھو تو اس خبیث کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, اللہ یلعنہما, کہ ابو بکر و عمر پر خدا لعنت کرے. وہ بغض, وہ عداوت, وہ کینہ اور وہ کفر جو اس کے دل میں تھا وہ اس کی زبان پر آیا اور وہ اس ترنگ میں تھا کہ میں ایران کا سرکاری مہمان ہوں, مجھے کون پوچھ سکتا ہے. اور یہ بات کوئی عام جو ہے وہ عجوبہ نہیں تھا. خمینی کی کتابیں یہاں میرے پاس ہیں, اس نے اپنے کشف اسرار میں کھل کر حضرت عمر فاروق کو اصلی کافر اور زندیق لکھا ہے. اس نے اپنی کتابوں میں اور پاکستان میں اس کی کتابیں اردو زبان میں چھائے ہو چکی ہیں. حکومت اسلامیہ ہے, تحریر الوسیلہ ہے, یہ اس کی کتابیں ہیں جس میں اس نے نام لے کر ان صحابہ کرام کو جو ہے وہ کافر کہا ہے. اور یہاں تک اس نے کہا, کہتا ہے میں اس خدا کو خدا نہیں مانتا ہوں, میں اس خدا کو خدا تسلیم نہیں کرتا ہوں جس خدا نے عثمان اور معاویہ جیسے بدماشوں کو حکومت دی ہے, میں اس خدا کو بھی خدا نہیں مانتا ہوں. یہ خمینی کی کتابیں یہاں میرے پاس بے شمار یہ کتابیں ہیں, ان کے فوٹو شیڈ ہیں. تو جو خمینی کا عقیدہ تھا رفسنجانی کا تو وہی تھا. رفسنجانی نے اپنی بات کہہ دی. اب امام صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا. اسی پریشانی میں جمعہ اور رات اور جمعہ کی درمیانی رات آ گئی, اس طرح بھی کیفیت کے ساتھ سو گئے. رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا شیخ علی عبد الرحمان الحذیفی کو, 1 سال پہلے کی بات ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہے, پریشان ہے. آپ نے علی عبد الرحمان الحذیفی کو دیکھا اور کہا حذیفی کیا ہو گیا علماء کو, تم مولوی گونگے ہو گئے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, تم کس لیے خاموش ہو گئے ہو, لوگوں کی اتنی جرت کہ میرے روزے پر آ کر میری جاریوں کے سامنے میرے ساتھیوں پہ لعنت کرتے ہو, تم بولتے نہیں ہو. ہمیں یہودی اور نصرانی اور امریکہ کی فوجیں یہاں حرمین میں داخل ہو چکی ہیں, تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو, تم علماء گونگے ہو چکے ہو, تمہیں کیا ہو چکا ہے, تم بولتے کیوں نہیں ہو. بس آنکھ کھل گئی. پھر جو کیفیت ان پہ طاری ہوئی وہ آپ خود سمجھ لیں گے, اگر یہی بات ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کے ساتھ پیش آیا جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی. یقین جانے جس دن میں نے یہ واقعہ ضرب مومن میں پڑھا, یہاں پڑھا, تو مسلسل کئی روز تک میں وہاں جاتا تو مجھے رونا آنا, میں وہاں جاتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, میں یہ اس سیل کے دروازوں کو پکڑ پکڑ کر رات کو دیکھنا چاہتا, یا اللہ ہم کیا کریں. اور دل سے آواز اٹھتی لبیک لبیک یا رسول اللہ, ہم کیا کریں, ہم یہاں ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم جیل میں ہیں, کاش میں باہر ہوتا, جو میری بسات میں ہوتا, جو میری طاقت میں ہوتا, میں کیا گزرتا, میرے پاس ایک زبان تھی میں اسے استعمال کرتا, میرے پاس قوت گویائی تھی, میرے پاس جماعت تھی, میں میڈیا پر, میں جماعت پر جو ہو سکتا میں بولتا, یہ میری کیفیت نہیں کہیں تھی. اس دن اس وقت تک میری کیفیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی جب تک میں نے وہ اگلا کام نہیں کیا جو میں آپ کو بتاتا ہوں. جمعہ تھا, مسجد نبوی ہے, وہاں جمعہ کا خطبہ حکومت بھیجتی ہے کہ یہ خطبہ دینا ہے تمام مساجد, لیکن شیخ علی عبد الرحمان الحذیفی نے حکومت کا خطبہ ایک طرف رکھا, ایک تقریر کی, وہ تقریر یہاں میرے پاس ہے, وہ تقریر کی اور اس پر کھلے. پھر انہوں نے امریکہ کی, یہودیوں کی, نصرانیوں کی, برطانیہ کی, ان کی سازشوں کو چاک کیا اور کہا مسلمانوں تم کہاں سو رہے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, یہودیوں اور نصرانیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو, اور آج تمہاری کمبختی کی وجہ سے یہودی اور نصرانی کی فوجیں یہاں آ چکی ہیں. نہیں, یہ بات جو کر رہے تھے یہ ڈائریکٹ حکومت کے خلاف جا رہی تھی. اور پھر وہ بولے کہ خمینی نے یہ دکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مومن نہیں ہے, خمینی نے یہ دکھا ہے حضرت عمر فاروق مومن نہیں ہے, خمینی نے حضرت ابو ہریرہ کو گالیاں دی ہیں, خمینی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ طعن و تشنیع کی ہے. سنو, یہ لوگ یہودیوں سے بڑے کافر ہیں, یہ لوگ عیسائیوں سے بڑے کافر ہیں. عیسائیوں اور یہودیوں نے کبھی ہمارے صحابہ کو گالیاں نہیں دی ہیں, انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کو پر تبرہ نہیں کیا ہے, انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا. ان کے یہ عقائد ہیں, یہ عقائد ہیں. مسجد نبوی تھا, نبوی تھی, مسجد نبوی میں وہ بیٹھا ہوا تھا, رفسنجانی بیٹھا ہوا تھا. جب آپ کی یلغار شروع ہوئی تو رفسنجانی سے بیٹھا نہ گیا, وہ اٹھتا چلا گیا, لیکن آپ کی یلغار جاری رہی. پوری ایک سوا گھنٹے کی تقریر آپ نے کھل کر امریکہ کے خلاف, ایران کے خلاف اور شیعہ کے خلاف کی. بس تقریر کرنی تھی, شیخ کو اٹھا لیا گیا. آج 11 ماہ 11.5 ماہ ہو چکے ہیں, پھر اس شیخ مکرم کو مسجد نبوی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا. ان کو کئی مہینوں تک تو جیل میں رکھا گیا. اب وہاں کا ابہا کا علاقہ ہے, نجد کا علاقہ, وہاں انہیں جلا وطن کر دیا گیا. انہیں مسجد نبی میں آنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن وہ آج بھی کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی بات پہ قائم ہوں, جو کہا ہے سچ کہا ہے, جان جاتی ہے چلی جائے, جو ہوتا ہے ہو جائے, لیکن جو میں کہہ دیا ہے میں اسے واپس نہیں آ سکتا. دوستو, یہ ہے وہ جہاد اخضر جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. آپ, میں نے یہ تازہ واقعہ اس لیے آپ کے سامنے سنایا ہے کہ اس میں دونوں باتیں آ گئیں, اس میں سپاہی صحابہ کا پہلو آپ کو نظر آ رہا ہے. چنانچہ پھر میں نے یہ تقریر منگوائی شیخ حذیفی کی, میں نے یہاں وہ تقریر سنی اور میں نے وہ پڑھی عربی میں, پھر میں نے اس کا ترجمہ کیا, پھر اس کا ترجمہ کرا کر میں نے جماعت کو بھیجا کہ اس کو شائع کرو. میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں اس کا ترجمہ تو کر سکتا ہوں. میں نے عربی کے ساتھ تقریر میں اس کا اردو ترجمہ کیا, آج وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. میں نے اس کا عربی کے ساتھ اردو میں ترجمہ تحریری طور پر کیا, یہاں میرے پاس کتابیں پڑی ہوئی ہیں کہ آج وہ پوری پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک طرف عربی ہے ایک طرف اردو ہے. میں یہی کر سکتا تھا سو میں نے کیا. تو دوستو, جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ خام خواہ شیعت کے خلاف آسمان سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں, آپ خام خواہ جو ہے چھوٹے سے مسئلے کو بڑا بڑھائے ہوئے ہیں, آپ جو ہے وہ یہ فروعی اختلافات کی باتیں کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں یہ تازہ سا واقعہ ہے, آپ کے سامنے مثال ہے. کیا شیخ حذیفی نے مسجد نبوی کے جو ہے وہ محراب و منبر سے جو بات کہی ہے وہ فروعی اختلاف کی تھی؟ وہ ایسی بات تھی ان کے سامنے جس کفر کا ارتکاب رفسنجانی نے کیا ہے؟ جب رفسنجانی جیسا ذمہ دار شخص اس قدر جو ہے بکواس کر سکتا ہے تو عام شخص کی کیا حالت ہوگی؟ اس سے آپ اندازہ لگائیں. یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ سنایا تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس, امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس حدیث دے رہے ہیں, ان کے نام سے آپ سب واقف ہیں, وہ درس حدیث دے رہے ہیں. تو وہ ان کی موجودگی میں داخل ہارون رشید جو ہے وہ مسجد نبی میں داخل ہوا, فراقہ وہ مسجد میں, ہارون رشید مسجد میں داخل ہوا, امام مالک اپنی جگہ پر ہیں درس حدیث دے رہے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. ہارون رشید کے زمانے میں بتایا تھا کہ چین کی دیواروں سے لے کر پرتگال تک بہت بڑی سلطنت کا اسلامی حکمران اور بہت ہی خلیفہ عادل اور ایک نیک اور پاسا امیر المومنین تھا, اور یہ اس کی نیکی اور پاسے کی دلیل ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب میں مسجد نبی میں جاؤں تو سارے خطبے بند کرا دو, درس بند کر دو, میرے پہلے میرا استقبال کیا جائے. ہمارے پاکستان کے حکمران اب بھی یہ جاتے ہیں کہ جب ہم مکہ مدینہ میں جائیں تو ہمارا بھی استقبال ہو. یہ تو واجپائی کے استقبال کے لیے تیار بیٹھے ہیں. جو بے غیرت ہندوؤں کو آج اخباروں میں آیا کہ 21 توپوں کی اسلامی دی جائے گی واجپائی کو, واجپائی آ رہا ہے, یہ شاہ فیصل کا بیٹا آ رہا ہے. جو لوگ آئے روز وہاں مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کشمیر میں عزت تار تار کرا رہا ہے, ان کے خون سے جو ہے ان کے خون کی ندیاں بہا رہا ہے, وہ آئے روز وہاں بابری مسجد گروانے والا موقع پر موجود یہ شخص تھا, وہاں مسلمانوں کے خون کی پانی سے آزادی ہو چکی ہے, آج وہ پاکستان میں بذریعہ بس آ رہا ہے, 21 توپوں کی سلامی دے جا رہی ہے, بے غیرتی اس سے پر کراؤ کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں یار آپ جیل میں کیوں ہیں؟ یہ چند مقدمے تقریروں کے 16 ایم پی میں 4 سال سے تو جیل میں ہے. تو میں کہتا ہوں یہی میرا جرم ہے, یہی میرا جرم ہے کہ ہم بار بھی یہی کہتے ہیں کہ تم بے غیرت ہو, تم ٹوٹ ہو ہندوؤں کے, تم اپنا لوہا کے بیچنے کے بجائے کے عنوان پر, تم چینی بیچنے کے عنوان پر, تم بجلی بیچنے کے عنوان پر, تم اپنی اتفاق فوٹری کے لیے ملک کی عزت کو, ملک کی فوج کو, ملک کے کردار کو اور ملک کی شان کو, ملک کے نظریے کو, نظریے پاکستان کو تم نے قربان کا چھوڑا. تم واجپئی کا استقبال کرتے ہو؟ تم نے کبھی اس طرح استقبال امام کعبہ کا کیا ہے کہ امام کعبہ کے آنے پر جو ہے وہ اس طرح اکی توپوں کی سلام دی گئی ہو؟ تو بہرحال ہارون رشید مسجد نبی میں آیا, فراقہ اس نے دو رکعتیں ادا کی, ثم اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ حضور پاک وسلم کے قبر مبارک کے سامنے آیا, سلام فسلم علیہ, حضور پہ سلام پڑا, ثم اتا مجلس مالک, پھر امام مالک کی مجلس میں آیا, خود بادشاہ مسجد میں آیا, نوافل پڑھے, حضور کی بارگاہ میں جا کے سلام پڑھا, سلام پڑھ کے وہ بادشاہ کس کے پاس آتا ہے؟ امام مالک کی مجلس میں آتا ہے, امام مالک کی مجلس میں آتا ہے. اب آ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم, امام صاحب جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام, ثم قال لمالک هل لمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفیح حق, امام صاحب ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے, وقت کا بادشاہ خلیفہ امیر المومنین امام مالک سے کہتے ہیں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے, آپ نے فرمایا پوچھئے کیا مسئلہ ہے, کہنے لگا جو شخص حضور کے صحابہ کو گالیاں دے اس کا مال فیح میں, یہ جو مال غنیمت سے مال ملتا ہے جس کا خمس ہم نکال لیتے ہیں, یا جو یہ باقی بیت المال کا مال ہوتا ہے, بیت المال کے حق بیت المال میں اس شخص کا کوئی حق ہے, کوئی حصہ ہے جو نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ وقت کا امیر المومنین امام مالک سے. آگے سے امام مالک بھی امام مالک تھے, آج کے کوئی مولوی ہوتے کہتے جناب تھی سارے نال زیادہ جانتے ہو, حضور ماشاءاللہ تو آپ کا تو سارا گھرانہ ہی بڑا نیک اور پاس ہے, آپ خود بھی شریف ہیں, آپ کے ابا بھی شریف ہے جی, ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, جو فتویٰ آپ کا سو ہمارے ہم مور لگا دیں گے. لیکن امام مالک تھے نا, فرمایا لا کرامتا ولا مسرتا, ویسے آدمی کے لیے نہ کوئی عزت ہے نہ اس کا کوئی احترام ہے, اس آدمی کے لیے کوئی جو ہے وہ مال غنیمت مال فہ میں حق تو دور کی بات ہے, اس کی تو عزت کی بھی اجازت نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے جو حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس کا مال فہ میں کوئی حق نہیں ہے. آپ اس کے اندر من این قلت ذلک, امام صاحب مجھے یہ بتلاؤ کہ آپ کی اس بات کی دلیل کیا ہے, کیا صحابہ رسول کو گالی دینے والے کا مال فہ میں کوئی حق نہیں, اس بات کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ بادشاہ بھی دلیل مانگتا تھا نا, تو امام صاحب نے کیا فرمایا, فرمایا قال اللہ عز و جل لیغیظ بهم الکفار, آپ نے قرآن نہیں پڑھا, سورہ فتح کی آخری آیت پڑھ لیں, 26 پارہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ کی مثال کھیتی کی ہے جو ایک کنپل نکلتی ہے پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے, یو جب الزرا, کھیتی والا کاشتکار دیکھ کر خوش ہوتا ہے, پیغمبر نے محنت کی, صحابہ کی جماعت پھلی پھولی, حضور اپنی صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر یو جب الزرا خوش ہو رہے ہیں, لیغیظ بهم الکفار, اور ان کو دیکھ کر کافر غیظ و غضب میں ڈوب رہے ہیں, کافر صحابہ کو دیکھ کر غیظ و غضب میں ڈوب رہے ہیں. تو کیا قرآن تو نے نہیں پڑھا کہ جو صحابہ کا غیظ و غضب سینے میں رکھے قرآن نے کہا وہ کافر ہے؟ فمن آبہم فہو کافرن, امام مالک نے فرمایا جو صحابہ پہ عیب لگائے تانا زنی کرے تان و تشنی کرے وہ کافرن, وہ شخص کافر ہے, ولا حق کا لکافرن فلفے, اور کافر کے لیے مال فہ میں کوئی حصہ نہیں ہے. الانسام جلد 2 صفحہ 261 پر امام مالک کا یہ فتویٰ موجود ہے. کیوں جناب؟ امام مالک نے فتویٰ دیا اور وقت کے بادشاہ کے سامنے دیا, صحابہ کرام پر عیب لگانے والے کو کیا کہا امام مالک نے؟ کافر ہے. تو خمینی اگر صحابہ کرام پہ عیب لگائے, یہاں ہمارے ایک شخصیت بیٹھے ہیں خود ایران میں رہ کر آئے ہیں, مجھے انہوں نے بتایا چند دیر پہلے کہ میں نے خود ایران کے حماموں میں ایران کی لیٹرینوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام پہ گالیاں لکھی ہیں کہ عمر ساگست. کیوں جناب؟ عمر ساگست, حضرت عمر فاروق کے بارے میں لکھا ہے کہ عمر کتا ہے. یہ خود وہاں ایران کے اب بھی در و دیوار پہ لکھا ہوا ہے. کیا جو شخص یہ لکھے وہ پھر بھی کافر نہیں ہے؟ پھر بھی اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ پھر مولوی نہ بولے؟ اچھا لوگ نہیں بولتے, اس لیے نہیں بولتے, کہتے جی کیا کریں, آپ اکیلے کہہ رہے ہیں, اور تو کوئی نہیں کہتا. میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی کچھ نہ کہتا, امام مالک کا فتویٰ بھی نہ ہوتا, شیخ حذیفی کا فتویٰ بھی نہ ہوتا, کسی کا فتویٰ بھی نہ ہوتا, تو پھر بھی اگر میرے سامنے یا آپ کے سامنے کوئی شخص اصحاب رسول کی توہین کرتا تو کیا میرے اور آپ کے لیے جائز تھا کہ ہم یہ سوچتے کہ کسی نے تو کچھ نہیں کہا تو میں بھی چپ رہوں؟ کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. اس لیے نہیں کہا کہ ان کے سامنے حقائق نہ آئے ہوں گے, اس لیے نہیں کہا کہ ان کے سامنے یہ کفر نہ آیا ہوگا, اس لیے نہیں کہا کہ شیعہ کے کتمان اور تقیہ کی بنیاد پر ان کے سامنے ان کے عقائد و نظریات نہ آئے ہوں گے, ورنہ جس کے سامنے آئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے دور میں کہا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے امام مالک کا فتویٰ، امام شافعی کا فتویٰ، امام ابن حزم کا فتویٰ، امام ابو ذر رازی کا فتویٰ، قاضی ایاز مالکی کا فتویٰ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ، امام فخر الدین رازی کا فتویٰ، علامہ کمال الدین ابن حمام کا فتویٰ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ، فتاوی بزازیہ علامہ ابو سعود، مفتی اعظم سلطنت عثمانیہ کا فتویٰ میں آپ کو سنا چکا ہوں، یہ فتویٰ میں آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت مجدد الف ثانی کا فتویٰ آپ سن چکے ہیں، ملا علی قاری کا فتویٰ آپ سن چکے ہیں، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی آپ سن چکے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آپ سن چکے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا فتویٰ آپ سن چکے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی کا فتویٰ آپ سن چکے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی دار العلوم دیوبند کے جو بانیوں میں سے ہیں ان کا فتویٰ آپ سن چکے ہیں، اور پھر صرف یہی نہیں ہے، علماء دیوبند کے فتویٰ تو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، علماء بریلی نے بھی کھل کر شیعہ کی تکفیر پر فتوے دیے ہیں اور کسی نے بھی اس پر خاموشی اختیار نہیں کی، سب سے پہلے فتویٰ جو ہے حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شریف والوں کا ہے، کیوں جناب ان کی شخصیت کو قابل متعارف ہے، کون ان کی شخصیت سے آگاہ نہیں ہے، ان کی خدمات، ان کی بزرگی اور ان کی عظمت اور ان کا جو علمی مقام ہے ساری دنیا اس سے آگاہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مقابلے میں انہوں نے وہ کام کیا کہ قادیانی نے اپنی کتاب عربی میں لکھی، اس نے کہا یہ تذکرہ یہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے، لاؤ میرے مقابلے میں اربعین اس کی کتاب کا نام ہے عربی کا، اس نے کہا میرے مقابلے میں کتاب لکھو، یعنی اس نے ثابت کیا کہ جیسے قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مقابلے میں صرف عربی میں کتاب ہی نہیں لکھی بلکہ آپ نے سینکڑوں غلطیاں نکال دی کہ جناب کی کتاب میں تو یہ غلطی ہے، یہ صرفی غلطی ہے، یہ نامی غلطی ہے، یہ ادبی غلطی ہے، یہ فلاں غلطی ہے، اتنی غلطیوں سے بھرپور جو ہے وہ کلام ہے، اور اس کلام کو کہتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تیرے کلام کا مقابلہ بھی موجود ہے، تیرے کلام کی غلطیاں بھی موجود ہیں، اور عشق رسول تو بہت بڑی بات ہے، عشق رسول میں تو ماشاءاللہ آپ کا بڑا مقام تھا، یہ حضرت ہی کا شعر ہے، کتنے مہر علی کتنے تیری سنا وستاخ اکھیاں کتنے جا رہی ہیں، کیا بات ہے، کہاں حضور کی سنا اور کہاں میں اور حضور کی شان، یہ تو بہت بڑی بات، آپ فرما سنو حضرت سید میر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، جو شخص یا فرقہ یہ شیعوں والے اوصاف رکھے، شیعہ تو ہیں ہی ہیں نا، کہتے ہیں جو فرقہ یا شخص یہ شیعوں والے اوصاف رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسے شخص یا گمراہ فرقے سے حسب اقتضاء الحب للہ والبغض للہ خلط مرت ہونا رسم و راہ رکھنا منع ہے، شیخین حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم کو برا کہنے والا جمہور مسلمین کے نزدیک کافر ہے، ایسے اشخاص سے برتاؤ کرنا اور اتحاد رکھنا بالکل ممنوع ہے، کتاب کا نام آفتاب ہدایت صفحہ 105 پر مدنی مسجد چکوال سے یہ چیز فتویٰ شائع ہوا ہے، یہ فتویٰ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے، آگے سنیے، اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بریلوی مکتب فکر میں کوئی شخص ان کی شخصیت کا انکار ہی نہیں کر سکتا، انکار ہی نہیں کر سکتا، اور آپ کی شخصیت کا کمال یہ ہے مولانا احمد رضا خان کا کہ انہوں نے ایک نہیں انہوں نے پانچ کتابیں شیعوں کے خلاف لکھی ہیں، فتوے نہیں، فتوے تو پڑے ہیں، مستقل پانچ کتابیں شیعوں کے خلاف لکھی ہیں، ایک کتاب کا نام ہے الادلۃ الطاعنہ، روافض کی اذان میں کلمہ بلا فصل جو یہ پڑھتے ہیں اس کا رد لکھا ہے، اسی طرح انہوں نے تازیہ داری اور شہادت نامہ کا حکم لکھا ہے، اسی طرح سات سوالوں کے شیعہ کے بارے میں سات سوال تھے ان کے جواب دیا ہے، اسی طرح شرع مطالب فی مبعث ابی طالب کہ ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ان کا ایمان نہ لانا 100 کتب تفسیر سے ثابت ہے، یہ کتاب لکھی ہے، یہ حضرت کی کتابیں موجود ہیں جنہوں نے اسی طرح ایک کتاب لکھی ہے کہ مرزائیوں کی طرح روافض کا بھی رد، کہ جس طرح مرزائیوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے رافضیوں کا بھی نہیں ہے، اور پھر حضرت کا فتویٰ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں بل جملہ ان رافضیوں تبرائیوں شیعوں کے حکم قطعی اجمائی یہ ہے کہ وہ علل عموم کافر مرتدین ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے، ان کے ساتھ مناکحت نہ صرف حرام بلکہ خالص زنا ہے، معاذ اللہ مرد رافضی اور عورت مسلمان ہو تو یہ سخت قہر الہی ہے، اگر مرد سنی اور عورت ان خبیصوں میں سے ہو جب بھی ہر کی نکاح نہیں ہوگا محض زنا ہوگا، اولاد بدو زنا ہوگی باپ کا ترکہ نہیں پائے گی اگرچہ اولاد بھی سنی ہو، اور شرن ولد زنا کا باپ کوئی نہیں ہوتا، رافضی اپنے کسی قریبی حتیٰ کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا ترکہ بھی نہیں پا سکتا، سنی تو سنی کسی مسلمان بلکہ کافر کے ہاں بھی، یہاں تک کہ خود اپنے مذہب رافضی کے ترکے میں بھی اس کا اصلاً کچھ حصہ نہیں، اس کے مرد عورت عالم جاہل کسی سے میل جول سلام کلام سب سخت گناہ کبیرہ اشد حرام ہے، جو ان کے ملعون عقیدوں پر آگاہ ہو کر پھر بھی انہیں مسلمان جانے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے بے اجماع ائمہ دین وہ خود کافر ہے، جو ان کے کفر سے آگاہ ہو کر پھر بھی ان کو مسلمان سمجھے تمام علماء کے امت کے اجماع کے مطابق وہ خود بھی کافر ہے. کیوں جی، کوئی کمی کی ہے؟ مولانا احمد رضا خان آگے چلیے، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی پیر سیال شریف، بہت بڑی گدی ہے یہ جھنگ اور سرگوڈا کے درمیان میں، بڑی مشہور ہے. ان کا تو ایک بہت بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اوپر سے ندی کا پانی آ رہا ہو، ایک آدمی نیچے بیٹھ کر پانی پینا چاہتا ہے لیکن اس کی نظر اوپر پڑی کہ اوپر سور پانی پی رہا ہے تو کہتے کوئی حرج نہیں پی لے، لیکن اوپر اگر اس کی نظر پڑی تو دیکھا کہ شیعہ پانی پی رہا ہے کہتا ہے نیچے سے پانی نہیں پینا، پانی پلید ہو گیا ہے. اور ان کا تازہ فتویٰ جو آج سے صرف 10 سال پہلے ان سے لیا گیا ہے، اس میں مولانا محمد اشرف سیالوی ابھی بھی وہاں ہیں، وہاں کے مفتی ہیں دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام کے، سیال شریف کا فتویٰ ہے. وہ فرماتے ہیں شیعہ اسلام کے خلاف بدترین سازش ہے، یہود و مجوس وغیرہ کی اسلام سے بدلہ لینے کی مضموم کوشش ہے جس کو صرف اسلام کا لیبل لگا کر پیش کیا گیا ہے، جو در حقیقت یہودی اور مجوسی نظریات اور اعمال و اخلاق کا ایک چرپا ہے اور معجون مرکب ہے. اسے اسلام، قرآن اور اہل بیت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جملہ اہل اسلام اور عالم اسلام کو اس مضموم اور ناپاک سازش اور فریب کاری سے محفوظ فرمائے. تو کیا ہے کہ یہ ایک ایسی یہودیت اور مجوسیت کا جربہ ہے، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. دارالعلوم حزب الاحناف لاہور سے مفتی محمد رمضان صاحب، مفتی دارالعلوم حزب الاحناف کا فتویٰ ہے، اس وقت بھی یہ اپنے بہت بڑے وہاں موجود ہیں. کہتے ہیں جس فرقہ کے لوگوں کے یہ عقائد ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کو وہ منافق مانے، قرآن کریم کو غیر صحیح سمجھے، متا کو جو بے اجماع امت حرام ہے اس کو جائز سمجھے، ایسے فرقہ کو ضرور بضرور غیر مسلم اقلیت قرار ٹھہرانا ضروری ہے، ان کو مسلمان ماننا غلطی ہے. دارالعلوم غوثیہ لاہور کا فتویٰ، مفتی غلام سرور صاحب قادری، اس وقت یہ مرکزی زکات کونسل اسلام آباد کے جو ہے وہ ممبر بھی تھے، اس وقت بھی ان کا بڑا مقام ہے علماء بریلی میں، ہے جی. دارالعلوم غوثیہ لاہور کے جواب دیتے ہیں فتوے کا، جو لوگ ایسے عقائد رکھتے ہیں جیسے استفتاح میں لکھے گئے وہ بلا شک و شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، غیر مسلم قرار پاتے ہیں. ان کا غیر مسلم قرار پانا ان کے زندیق ملحد ہونے کی صورت میں ہوگا. ملحد زندیق وہی لوگ ہیں جو ضروریات دین کا نام لیں لیکن ضروریات دین کے منکر ہوں، جیسے مرزائی، قادیانی، دوسرے بددین جو اللہ تعالیٰ، رسول اللہ علیہ وسلم یا شریعت مطہرہ پر ایمان ظاہر کرتے ہیں مگر ان کی شان میں کھلی تنقید بھی کرتے ہیں. اس قسم کے لوگ در حقیقت اسلام سے خارج ہیں. ان کا حکم یہ ہے کہ علماء دین کے ذریعے حکومت ان پر حق واضح کرے تاکہ حجت تمام ہو، اگر یہ باز آ جائے تو انہیں کا فائدہ ہے، ورنہ ان کا خاتمہ کرنا بھی حکومت اسلامیہ کا فریضہ ہے. جامعہ نظامیہ رضویہ کا فتاویٰ لاہور میں، یہ بہت بڑا مدرسہ ہے اور مولانا عبداللطیف صاحب کا وہاں موجود ہے، انہوں نے یہ فتویٰ لکھا ہے جس میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو غاصب کہنا گمراہی ہے، کیونکہ انہوں نے خلافت خود حاصل نہیں کی بلکہ ان کو مہاجرین و انصار نے متفقہ طور پر خلیفہ بنایا تھا. حضرت علی نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت سر عام کی تھی. اور پھر وہ ترمذی شریف میں حضرت ابن عمر کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شدکم، کہ حضور خود فرماتے ہیں جو میرے صحابہ پر گالی دے اور تم اسے دیکھ لو تو تم کہہ دو کہ خدا کی تیرے اوپر لعنت ہو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اس ارشاد کو یہاں کوٹ کر کے وہ مولانا عبدالعزیز سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے سے خارج کریں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں. تو کون سے علماء رہ گئے ہیں بھائی؟ کس عالم دین کا فتویٰ چاہیے؟ آپ حیران ہوں گے، یہ میں نے بریلی علماء کے چند فتوے نکل کیے ہیں. مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آج سے 80-90 سال پہلے ایک فتویٰ لکھا اور اس میں تھا، ان کے سامنے استفتاء آیا تھا کہ کیا کسی اپنے سنی اور بچی کا شیعہ مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا شیعہ کی جنازہ میں شامل ہوا جا سکتا ہے؟ کیا شیعہ کے ساتھ لین دین میں جو ہے وہ شریک ہوا جا سکتا ہے؟ تو یہ فتویٰ تھا ان کے سامنے. فتوے کا الفاظ سن لیں. کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع مدین اس مسئلے میں کہ شیعہ اثنا عشری مسلمان ہیں یا خارجہ اسلام؟ ان کے ساتھ مناکحت جائز ہے؟ ان کا ذبیحہ حلال ہے یا کہ نہیں، ان کے نماز جنازہ پڑھنا یا ان کو اپنے جنازے میں شریک کرنا درست ہے یا نہیں، نیز اگر وہ کسی مسجد کے لیے چندہ دیں تو لینا چاہیے یا نہیں، یہ تھا استفتاء فتویٰ پوچھنا. تو مولانا عبدالشکور لکھنوی نے اس کے جواب میں لکھا کہ شیعہ ان کی در جو ہے وہ شیعہ اثناشری قطن خارج الاسلام ہے. ہمارے علماء سابقین کو چونکہ ان کے مذہب کی حقیقت معلوم نہیں تھی، اس لیے کہ یہ لوگ اپنا مذہب چھپاتے تھے، ان کی کتابیں بھی نایاب تھیں، اس لیے بعد محققین نے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی. ورنہ جب ان کے مذہب کی حقیقت منکشف ہو گئی ہے، اس لیے اب تمام محققین ان کی تکفیر پر متفق ہو گئے ہیں. جی چنانچہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان کے جنازوں میں شامل ہونا، ان کے ساتھ نکاح کرنا، ان سے مسجد کا چندہ لینا، ان کو جنازوں میں شریک کرنا، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا، یہ قطعی طور پر ناجائز ہے اور یہ لوگ لا شک کافر ہیں. یہ فتویٰ لکھا. اب اس فتوے کے اوپر دستخط کیے کس نے کیے؟ اس فتوے کے اوپر دستخط کیے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑی شخصیت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر دستخط کیے. اس فتوے کے اوپر دستخط کیے پاکستان میں مغربی پاکستان کا سب سے پہلے پرچم لہرانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی، جو دست راست ہیں قائد اعظم کے، انہوں نے دستخط کیے. اس فتوے پر دستخط کیے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، جن کے بیٹے مولانا تقی عثمانی صاحب اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے جسٹس ہیں. اس فتوے پر دستخط کیے مفتی مہدی حسن صاحب نے. اس فتوے پر دستخط کیے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاد الادب مولانا اعزاز علی صاحب نے، مولانا اصغر حسین صاحب نے. اور اس فتوے پر دستخط کیے دارالعلوم دیوبند کے محترم قاری محمد طیب صاحب نے دستخط کیے کہ بالکل یہ فتویٰ ٹھیک ہے. کوئی اس وقت کا جید عالم دین اس فتوے پر دستخط کرنے سے پیچھے نہیں رہا. جب دستخط ہو گئے تو ایک نئی بات پیش آئی. ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا عبد الماجد دریابادی، وہ اپنے آپ کو ذرا وہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا میں کھلے ذہن کا آدمی ہوں، میں کھلے ذہن کا آدمی ہوں. مرید تھے وہ مولانا حسین مدنی کے، لیکن وہ جو ہے ہدایات لیتے تھے مولانا مدنی صاحب کے حکم پر ہی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا خط کتابیں چلتی تھی. انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ فتویٰ سامنے آیا ہے، اور تو اور اس پر تو مولانا حسین مدنی کے دستخط بھی موجود ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ مجھے شرع صدر ابھی بھی نہیں ہو رہا. شیعوں کو مبتدے فاسق فاسد العقیدہ وغیرہ جو کہہ دیا جائے کہہ دیا جائے، لیکن اس طرح کافر اور خارج اسلام کہنے میں میرا تو جی لرستا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر ہم گمراہ فرقوں کو یوں ہی خارج اسلام ہم کرتے رہے تو مسلمان کتنے رہ جائیں گے. یہ ان کی دلیل تھی. یہ خط لکھا انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جواب اس کا دیتے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ خدا نہ کرتا اگر کسی مقام میں کثرت سے لوگ مرتد ہو جائیں، تھوڑے ہی مسلمان رہ جائیں، تو کیا اس مسئلے سے ان کو کافر نہ کہا جائے گا کہ بھئی اگر ان کو بھی کافر کہہ دیا تو مسلمان تھوڑے رہ جائیں گے؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ لوگ مرتد ہونے شروع ہو جائیں تو ہم مرتدوں کو اس لیے کہیں کہ چونکہ ان کو مرتد نہ کہا جائے، اس لیے کہ ان کے مرتد کہنے سے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہو جائے گی. بھائی جو کافر ہے اسے کافر کہہ دینا چاہیے، اس کی حقیقت کو ظاہر کر دینا چاہیے. اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حرف بحرف اس فتوے کی تائید فرمائی. اب میں آپ کے سامنے آتا ہوں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو وہ گزرے، بریلوی علماء کرام کے پیر میر علی شاہ صاحب، سیاد شریف کا فتویٰ، مولانا امر اللہ صاحب خان کی کتابیں اور ان کے فتوے کے بعد اب بریلوی علماء کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی ان کے پاس دلیل نہیں ہے یا کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پھر بھی انکار کریں. کیوں؟ کہ اس انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ کہنا چاہیں گے کہ مولانا احمد رضا خان لا علم تھے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غلط کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پیر سیاد شریف کو غلط کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مفتی غلام سرور صاحب موجود ہیں، مولانا مفتی محمد رمضان صاحب جو موجود ہیں، اور اسی طرح اس وقت جو مفتی عبد اللطیف صاحب موجود ہیں، ان کو جا کر روک دیں یا اپنا فتویٰ واپس لے لیں. یہ تو زندہ ہے نا. آج سے 10 سال پہلے ایک اور بڑا کام ہوا. وہ کیا ہوا؟ ہندوستان کے بہت بڑے نام پر عالم دین ہیں جن کا وہ فوت ہو گئے چند سال پہلے. نام ہے ان کا مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1984 میں ہندوستان میں تھے، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ خمینی برسر اقتدار آیا ہے تو خمینی کی کتابیں عام ہو رہی ہیں. انہوں نے خمینی کی کتابیں منگوائیں، خمینی کی کتابوں کو پڑھا، خمینی کی کتابوں کا ایک سال تک مطالعہ کر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی ایرانی انقلاب. اس کتاب کا مقدمہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. یہ ابو الحسن علی ندوی اس وقت زندہ ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اس وقت پورے عالم اسلام میں وہ علمی مقام حاصل ہے کہ ان کو ایک مہینہ پہلے عرب امارات کی حکومت نے ایک ارب روپے کا ایوارڈ دیا. ایک ارب روپے, اور انہوں نے وہ ایک ارب کا ایک ارب بڑی ایک مجلس تحقیق کے سامنے اسی کو دیا ہے. میں مجھے ضرورت نہیں. اور ان کی ہیں ہندوستان کے ندوہ کے, ان کی لکھی ہوئی کتابیں مدینہ یونیورسٹی میں, لکھی ہوئی کتابیں ریاض یونیورسٹی میں, الازہر یونیورسٹی میں, یونیورسٹیوں میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں. اور جب پچھلے دور میں آئے تھے تو یہاں کے پاکستان کے صدر فاروق لغاری نے ان کا باقاعدہ استقبال کیا. بہت بڑی علمی شخصیت ہے. انہوں نے اس کتاب کے اوپر مقدمہ لکھا ہے, اور مقدمہ لکھ کر انہوں نے فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ جو دین اس دنیا میں آیا تھا اس دین کے بارے میں اس وقت دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ وہ دین حضور نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے دنیا میں پھیلایا. دوسری طرف شیعہ کہتے ہیں کہ وہ دین حضور نے جن صحابہ کو سکھایا, حضور کے تشریف لے جاتے ہی وہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے, اگر میں کسی ملک میں کھڑے ہو کر, کسی کافر ملک میں کھڑے ہو کر میں یہ بات کر رہا ہوں اور تقریر دین کی دعوت دے رہا ہوں, تو اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر مجھ سے یہ سوال کر دے کہ مولوی صاحب آپ کس دین کی بات کرتے ہیں, آپ وہ دین ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ جو دین حضور بھی اپنے ساتھیوں کو نہیں سکھا سکے, کہ جو دین کی تعلیم حضور نے دی تو حضور کے جاتے ہی ان کے صحابہ بدل گئے. کہتے ہیں بتاؤ اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے. پھر انہوں نے کہا کہ خمینی کے بارے میں میرے نظریات بہت اچھے تھے, میں نے سمجھا کہ خمینی کا انقلاب اسلام کا انقلاب ہے, شیعہ سنی کا چیپٹر بند کر دے گا, لیکن میں تو حیران ہو گیا ہوں خمینی کی کتابیں پڑھ کے کہ خمینی نے ایران میں آتے ہی ایران کے آئین میں ترمیم کر دی. اور میں آپ کو بتایا تھا کہ آئین وہ ہوتا ہے کہ جتنی اسمبلی میں تعداد ہوتی ہے تمام تعداد موجود ہو, اور اس میں دو تہائی ارکان, اگر 300 ممبران ہیں تو 200 ممبر اسمبلی میں حاضر ہوں, حاضر ہو کر وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ آئین کی یہ شک بدلو, تب بدلتی ہے. قانون کا کیا ہے, قانون کا تو یہ اصول ہے کہ اگر اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس میں صرف 5 آدمی بیٹھے ہیں, 4 بیٹھے ہیں, اور جناب قانون کی ترمیم ہو رہی ہے تو 3 ایک طرف ہو جائیں, 1 ایک طرف ہو جائے, یہ 5 میں سے 3 ایک طرف ہو جائے, 2 ایک طرف ہو جائے تو قانون پاس ہو جاتا ہے. 5 سے بھی کام چل جاتا ہے. اگر کوئی آدمی ممبر اٹھ کر یہ نہ کہے, یہ کہہ دے کہ جناب کورم ٹوٹ گیا, تب تو گنتی ہوگی, ورنہ اگر اسمبلی میں ایک آدمی بیٹھے اور اسپیکر بیٹھے تو کاروائی چل رہی ہے. کہتے جی کاروائی چل رہی ہے. تو یہ ہے قانون. آئین کے لیے 2/3 ارکان کی حاضری ضروری ہوتی ہے. آئین بہت اہم ہوتا ہے. یہ آئین کا مسئلہ, یہ شریعت بل جو انہوں نے اسی لیے یہ ان سے نہیں ہو رہا کہ آئین کا مسئلہ ہے. تو ایران کے آئین میں یہ خمینی نے ترمیم کرائی شک نمبر 12 میں کہ ایران شیعہ اسنا اشری سٹیٹ ہوگا, اس کا صدر, وزیر اعظم, چیف جسٹس, چیف آف آرمی سٹاف, اس کے گورنر, اس کے وزرائے اعلیٰ, اس کے تمام کلیدی عہدوں پر صرف شیعہ اسنا اشری ہوں گے. یہ ان کے آئین میں موجود ہے. اب بتلاؤ کہ جس نے اپنے ملک میں سنیوں کے لیے تمام کلیدی عہدوں پر پابندی لگا دی ہے, کوئی سنی کسی کلیدی عہدے پر نہیں آ سکتا ان کے آئین کی روح سے, اور ان کے ملک کو شیعہ اسنا اشری سٹیٹ قرار دے دیا گیا ہے, کیا اب بھی یہ تعصب نہیں ہے؟ اس سے بڑا تعصب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم حیران ہیں کہ جب ہم یہاں کہتے ہیں کہ پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دو, پاکستان کے جو ہے وہ تمام قریبی عہدے سنیوں کے پاس ہونے چاہیے, تو ہمیں کہتے ہیں تم تو تعصب والی بات کرتے ہو. بے نظیر کہتی ہے, نواز شریف کہتے ہیں تم تو تعصب والی بات کرتے ہو. ہم یہ بات کریں جس ملک میں ہم 97% ہیں تو ہماری بات ہوگی تعصب والی, وہ بات کرے جس ملک میں 35% سنی ہے تو اس کی بات, اس کو جناب بے نظیر کے پچھلے دنوں اخبار میں بیان آیا کہ خمینی صاحب بہت اچھے لبرل آدمی تھے. تمہیں پتا کیا ہے, تم نے مطالعہ کون سا کیا ہے؟ پورے تہران کے دارالخلافے میں آج بھی ایک مسجد سنیوں کی نہیں ہے کہ جس میں سنی نماز با جماعت ادا کر سکتے ہو. دارالخلافے آتش کدے ہیں, ان کے امام باڑے تو بے شمار ہیں, لیکن نہیں سنیوں کے لیے اچھا جاتا ہے کب. یہ تو ان کا آئین ہے, یہ تو ان کا عمل ہے, لیکن ان کا عقیدہ وہ جو میں نے آپ کو چند حوالے بیان کیے, تو مولانا ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا ہوں. یہ ان کے عقائد نظریات ہیں. پھر یہ کتاب لکھی مولانا نے اور ان میں کھول کھول کر بتلایا کہ ان کے کیا عقیدے ہیں, خمینی نے کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے, اور یہ کتاب لکھی. اور یہ کتاب اس وقت تک 5 لاکھ پوری دنیا میں یہ جو ہے ہر زبان میں چھپ چکی ہے, کیونکہ عالم بہت پڑے تھے. مولانا منظور احمد نعمانی کا مقام اللہ تعالیٰ, یہ جب کتاب لکھی تو 80 سال کی ان کی عمر تھی. ہمارے تمام اکابر میں سر آوردہ اور بڑے شخصیت جو تھی وہ ان کی تھی. اس کے ایک سال بعد انہوں نے پھر ایک استفتاء لکھا, ایک استفتاء کا مطلب ہے فتویٰ طلب کرنا، ایک استفتاء لکھا 60 صفحے پر مشتمل یہ استفتاء ہے، اس میں انہوں نے علماء کرام سے فتویٰ پوچھا کہ اے علماء کرام، میں آپ کے سامنے یہ عقائد رکھتا ہوں کہ یہ عقائد ہیں جو ہے وہ شیعہ کے، یہ عقائد ہیں خمینی کے۔ کرام نے اس کو پڑھا اور شیعت کی تفصیلات پڑھی، خمینی کی کتابیں پڑھی، تو اس کے اوپر پھر دار العلوم دیوبند کے مفتی حبیب الرحمان اعظمی صاحب نے جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے ہمارے استاد مفتی ولی حسن صاحب، مفتی اعظم پاکستان جو فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے ان بڑے بڑے مفتیان کرام نے اس کا جواب لکھا۔ یہ پورا فتویٰ ہے 2 صفحے کا مفتی اعظم پاکستان کا۔ انہوں نے لکھا کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ قرآن ہمارے سامنے جو کامل مکمل ہے، جو اس کو بدلا ہوا کہے وہ کافر ہے، اور لکھا کہ پوری دنیا مسلم امت کا اتفاق ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں آئے گا، یہ جو اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ام المومنین عائشہ کی عزت اور عظمت اور پاک دامنی کا اعلان قرآن نے کیا ہے، جو ان پر تہمت لگائے وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے لکھا کہ جو شخص خلفائے راشدین کو خائن کہیں یا ان کو غاصب کہیں یا ان پر لعنت کریں وہ بھی کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چیدہ چیدہ باتیں مفتی ولی صاحب نے لکھی، باقی علماء نے لکھی۔ اب یہ فتویٰ پورے پاکستان میں پھیلا دیا گیا، علماء کرام کے پاس بھیجا گیا کہ لو جناب یہ فتویٰ ہے، پوچھا گیا تھا اس وقت، یہ اس کا جواب ہے، تم بتلاؤ۔ جناب اس کا جواب سرحد سے مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شخصیت تھے، انہوں نے اس کا جواب لکھا، ہاتھ کانپتے تھے، بڑی عمر کے ہیں، کیونکہ یہ وہ شخص ہیں ایک مولانا عزیر گل کہ جو مولانا حسین احمد مدنی اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس سفر میں تھے کہ جب یہ مکہ میں گئے 1916 میں، آج 1999 ہے، 1916 میں، آج سے کتنے سال پہلے، 17 سال، آج سے جو ہے وہ 83-84 سال پہلے کی بات ہے، انگریز کا دورہ تھا اس وقت، گورنر مکہ جسے کہتے تھے شریف مکہ، شریف مکہ اس وقت کون تھا؟ شاہ حسین، جو اس وقت مرا ہے اردن کا بادشاہ، اس کا دادا شریف مکہ تھا۔ تو انگریزوں نے شاہ حسین کے دادا شریف مکہ کو بغاوت پر اکسایا کہ یہ سلطنت عثمانیہ، یہ ترکوں کی حکومت ہے، وہ ترک تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں، تم عرب ہو، وہ عجم تمہارے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ تو شریف مکہ نے ترک حکومت جو ہے سلطنت عثمانیہ کی غداری کی، انگریز کے ساتھ مل گیا، یہ شاہ حسین کا دادا، انگریز کے ساتھ پہلے غداری کی، یہ خاندانی غداروں کا ہے۔ آج شاہ حسین مر گیا ہے تو جناب صدر کلنٹن بھی آ رہا ہے، کارٹر بھی آ رہا ہے، اور جناب دوسرے بھی آ رہے ہیں، 4 تو امریکہ کے صدر آ گئے، جیلسن بھی پہنچ گیا، اسرائیل کے پہنچ گئے، اور جس کے جنازے پہ کلنٹن آ جائے، جیلسن آ جائے، تم کہتے ہو اس کی بڑی مقبولیت ہے، وہ بڑا پاپولر ہے، پاپولر ہی کیا ہے، وہ بڑا ڈاؤٹ تھا ان کا، وہ ان کا ڈاؤٹ تھا، ڈاؤٹ نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ اسی کے زمانے میں اسرائیل بنا ہے، اور سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم اس نے کیا ہے، پاکستان میں آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، سب سے پہلے شاہ حسین نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، یہ ٹاؤٹ تھا امریکہ کا، تبھی تو وہ اس کے جنازے پر آئے ہیں، شاہ فیصل کے جنازے پر کوئی امریکی آیا تھا؟ شاہ فیصل کی کوئی معمولی شخصیت تھی؟ اور کتنے کتنے بڑے سلاطین اسلام جو ہے وہ گزرے، کون ان کے جنازے پر آیا؟ اس لیے کہ ٹاؤٹ تھا، امریکہ کے ساتھ سودے بازی کی اس کے دادے شریف مکہ نے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ امریکہ کے ساتھ جب سودے بازی کی، اس نے غداری کی، تو امریکہ نے اسے کہا کہ جناب تمہارے یہاں مکہ میں آئے ہوئے ہیں، مدینے اس وقت یہ حضرت طائف میں تھے، تمہارے پاس یہاں آئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے ہندوستان کے شیخ الہند، وہ ہندوستان میں تحریک آزادی چلا رہے ہیں انگریزوں کے خلاف، لہذا پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شیخ الہند کو ہمارے حوالے کرو۔ چنانچہ شریف مکہ نے ان بے وطن پردیسیوں کو، علماء دین کو جو حج کرنے گئے تھے، ہتھکڑیاں لگا کر، مولانا عزیر گل کو، شیخ الہند کو، مولانا حسین مدنی کو، ان کے بھائی کو ہتھکڑیاں لگا کر انگریز کے حوالے کر دیے۔ وہ انگریز ان کو وہاں سے لے کر مصر لے گیا، مصر کے جزائر مالٹا جو پانی میں گھرے ہوئے علاقے ہیں، وہاں جا کر ان کو قید کر دیا، 4 سال تک یہ لوگ وہاں قید رہے، 4 سال کے بعد آئے، پھر آ کر یہاں تاریخ خلاف چلائی، پھر انگریز کے خلاف جنگ لڑے، یہاں تک کہ انگریز کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، مولانا شاہ مولانا حسین احمد۔ تو یہ مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ تھے جو 1984 تک زندہ تھے، بہت بڑی عمر تھی جی، آپ دیکھیں نا کہ ایک آدمی اس وقت تو بہت ہاتھوں پہ راشا تھا، لیکن جب آپ کے سامنے یہ فتویٰ آیا تو فرمایا کہ میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں، لیکن میں ہاتھ سے دستخط نہیں کر سکتا، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس فتوے پر میرے دستخط ہو جائیں، لہذا میرے ہاتھ میں قلم پکڑاؤ اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر میرے دستخط کرا دو تاکہ میں اس فتوے حق پر دستخط کر دوں، کل قیامت میں میں بھی اللہ سے کہہ سکوں کہ اے اللہ جب حق کا بات میرے سامنے آئی تھی تو میرے ہاتھ نہیں چلتے تھے مگر میں دستخط کر کے آیا ہوں. یہ جذبہ علماء کا. مولانا فقیر محمد صاحب، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ، جامعہ امداد النور پشاور کے جو ہے وہ اس وقت جو ہے یہ سرپرست آ رہا تھے جامعہ کے، انہوں نے اس فتوے پر دستخط کیے اور لکھا کہ الفاظ کیا ہے مولانا فقیر محمد صاحب کے، شیعہ پکے کافر ہیں، لفظ یہ ہے شیعہ پکے کافر ہیں، ان کے کفر کو اور ان کی شناخت کو ہمارے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوا میں بھی بیان کیا ہے. علماء دیوبند نے بھی شیعوں کا کفر فتوا دیا ہے، تو اس پر مولانا عبد الماجد دریابادی کے اشکالات ہمارے مولانا خلیفہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے تھے تو حضرت نے بھی اس کا جواب دیا تھا، لہذا میں اس کی تائید کرتا ہوں. اور اس پر دوسرے دستخط کس کے ہیں؟ ہم اپنے بزرگوں اور قابل احترام علماء کرام کی تائید کرتے ہیں، روافض اثناشریہ کے اسباب کفر پر ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. محمد حسن جان، مولانا حسن جان جو قومی اسمبلی کے رکن رہے ہیں 1990 میں، میرے ساتھ بھی قومی اسمبلی میں ہوتے تھے، ان کے ہیں، ان کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں تو سیاست دان ہوں، مجھے تو نہیں کرنی. پھر آگے چل کر یہ فتویٰ پہنچا دارالعلوم حقانیہ گوڑا کھٹک میں، تو وہاں دستخط کیے مولانا عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کو اس علاقے میں لوگ ایسے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے مقابلے میں ایک مرتبہ 1970 میں ایک بہت بڑا جو بھٹو کا ساتھی تھا وہ ہار گیا. بھٹو نے کہا تو ایک مولوی سے ہار گیا، اس نے کہا وہ مولوی نہیں ہے، اب تو پیغمبر ہے پیغمبر، وہ تو گھر سے نہیں نکلتا، لوگ تو اس کو نبی مانتے ہیں، میں اس کے مقابلے کیسے کر سکتا ہوں؟ اور پوری زندگی میں یہ گھر سے باہر ہی نکلتے، خود ہی لوگ ان کے کاغذ دفتر کرتے جو ہے وہ داخل کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے جیت جاتے تھے. انہوں نے دستخط کیے، پھر ان کے بیٹے مولانا سمیع الحق نے بھی دستخط کیے. اب کوئی کہے نہ کہے دستخط تو کر دیے نا، فتویٰ باندھ لیا. اور اسی پر نجم المدارس ڈیرہ اسماعیل خان کے قاضی عبداللطیف صاحب جو سینیٹر رہے ہیں ان کے دستخط ہیں، اور پھر مولانا قاضی عبدالکریم صاحب کے دستخط ہیں، دارالعلوم سرحد پشاور کے مولانا ایوب جان بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے یہاں صوبہ سرحد کے امیر تھے اس وقت بھی امیر تھے، دستخط کیے. یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم تو سیاست دان لوگ ہیں، ہمیں کس چکر میں ڈال رہے ہو؟ مولانا سمیع الحق صاحب ہوں، مولانا عبد الحق صاحب ہوں، مولانا حسن جان صاحب ہوں، مولانا حسن ایوب جان صاحب ہوں، دستخط کیے اور کہا کہ یہ جواب بالکل صحیح ہے. نمک منڈی کے مدرسہ دار القرآن کے مولانا محمد جان شیخ الحدیث نے دستخط کیے، جامعہ اشرفیہ پشاور کے مولانا محمد اشرف قریشی نے دستخط کیے، دارالعلوم ہادیہ کے جو ہے محترم سعید الرحمان صاحب نے دستخط کیے، رحمت ہادی صاحب محترم ہیں، سعید الرحمان صاحب ناظم ہیں، دونوں نے دستخط کیے. مدرسہ معراج العلوم بنو سے مولانا صدر الشہیر نے دستخط کیے، وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں. جامعہ مدنیہ تجوید القرآن بنو کے مولانا گل حضرت گل نے دستخط کیے اس پر. جامعہ مدنیہ اس میں جو ہے جامعہ مدنیہ ڈیرہ اسماعیل خان یہ سید حافظ حبیب اللہ شاہ صاحب ہیں، یہ جامعہ مدنیہ کہاں ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں یہاں لکھا، تفسیر نے لکھا. جامعہ علوم شریعہ بنو سے حضرت علی عثمان صاحب انہوں نے دستخط کیے. اس جامعہ حلیمیہ پیزو کا مدرسہ بہت مشہور مدرسہ ہے، وہاں کے تمام اساتذہ کرام نے اور مطمئن صاحب نے دستخط کیے. اسی طرح علماء خطبہ بنو کے مساجد کے علماء نے دستخط کیے. دارالعلوم اسلامیہ لگی مروت بنو سے دستخط ہوئے، جامعہ اسلامیہ لگی مروت، جامعہ عثمانیہ، یہ ہیں اپنے کوہار سے دستخط ہیں. چار سدا کے علماء کرام کے دستخط ہے، تخت بھائی مدان کے، عثمان زئی کے، سبر حضرت کے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور پھر اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان کی کئی مساجد کے علماء کرام نے اس پر دستخط کیے. یہ تو ہیں صوبہ سرحد کے دستخط. علماء پنجاب میں سے مولانا خان مسا مدزل العالی جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ہیں اور تمام ہماری سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اس پر لکھتے ہیں فقیر مندرجہ فتویٰ سے متفق ہے، شیعہ اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے بلا شک کافر ہیں، بلا شک کافر ہیں. جامعہ اسلامیہ کشمیر سے مولانا سید الرحمان صاحب ہیں جو محترم جامعہ اسلامیہ کے جو یہاں صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، اسی علاقہ سے وہ کامیاب ہوئے تھے. اور جامعہ فریدیہ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، ان کے دستخط، اور خطیب پاشاہی مسجد عبد القادر آزاد کے بھی دستخط ہیں، اب اگرچہ وہ کچھ کہتا رہے. دستخط کیے کیوں؟ جب فتویٰ سامنے آتا ہے تو دو باتوں میں سے ایک ہے، یا کہے غلط ہے یا کہے صحیح ہے. صحیح ہے تو پھر جا کہ آپ کے جامعہ مدنیہ اٹک سے مولانا محمد زاہد الحسینی صاحب نے دستخط کیے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے. جامعہ اشرفیہ کے مولانا محمد عبداللہ صاحب مطمئن، مولانا محمد مہارت کاندلوی، مولانا محمد موسیٰ صاحب کے دستخط ہیں. انجمن خدام الدین لاہور کے مولانا محمد اجمل قادری صاحب کے دستخط ہیں. اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سرپرست قاری محمد اجمل صاحب، اس وقت جمعیت علماء اسلام کے ناظم تھے، جامعہ مدرسہ عربیہ رحمانیہ لاہور، ان کے دستخط ہیں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، شاستری شخصیت ہے. سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ہمارے تصوف کے سلسلہ کے بزرگ ہیں، ان کے دستخط ہیں. جامعہ نصرت العلوم سے مولانا محمد سرفراز خاصہ صفدر دعوت برکات، ان کے دستخط ہیں. دارالعلوم کے مفتی زین العابدین صاحب، جو تبلیغی جماعت کے چوٹی کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں اور مفتی ہیں، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو علمی مقام اور تبلیغی مقام ادا کیا ہے، ان کے دستخط ہیں. دارالعلوم فیض محمدی کے دستخط ہیں، اور کہروڑ پکا کے باب العلوم کے دا، اور پکھڑ کے جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اس وقت صوبہ پنجاب کے صدر مولانا محمد عبداللہ صاحب ہیں، دارالہدا پکھڑ، ان کے دستخط موجود ہیں کہ شیعہ کے اسلام سے تعلق نہیں ہے. جامعہ خیر المدارس کے مفتیان کرام اساتذہ کے دستخط ہیں. جامعہ قاسم العلوم ملتان کے دستخط ہیں. علماء بلوچستان میں کے بہت سارے علماء کے دستخط ہیں، خاص طور پر حافظ حسین احمد صاحب جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے چوٹی کے سیاستدان ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، ان کے دستخط ہیں. مدرسہ مطلع العلوم کے کوٹہ سے، مدرسہ مدر العلوم شاہدرہ کے، اور علماء سندھ میں مولانا عبد الکریم صاحب، بہت بڑی شخصیت ہے، بے شریف والے، ان کے دستخط ہیں جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سرپرست رہے ہیں، اور چند مہینے پہلے جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے. بہت بڑی شخصیت ہے مدرسہ اشرفیہ کے، اور پھر جامعہ فاروقیہ کے علماء حیدرآباد کے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا نظام الدین شام سعید صاحب، جامعہ بنوریہ کے، اور خاص طور پر جو فتویٰ دیا ہے وہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رشید احمد صاحب مدہ ضلع الحادی، جن کا ضرب مومن جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت شائع ہوتا ہے، جو طالبان کی اس وقت مالی اخلاقی سفارتی، اس وقت طالبان کی پاکستان میں نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور سرپرستی بھی کر رہے ہیں، اور طالبان ان کو اپنا سرپرست سمجھتے ہیں اور یہاں سے پاکستان سے بیٹھ کر طالبان کے لیے ہدایات جاری کرتے ہیں، ان کا فتویٰ ہے. اور وہ اس مسئلے میں الحمدللہ اتنے سخت ہیں، اتنے وہ اس مسئلے میں جو ہے وہ دو ٹوک بات کرنے والے ہیں کہ میں نے ایسا شخص کو نہیں دیکھا، ایسا شخص کو نہیں دیکھا. اور شیعہ کو بھی وہ جو ہے اس طرح، شیعت کے سامنے ان کا نام جب آتا ہے تو شیعت اس طرح پریشان ہو جاتی ہے ان کا نام سن کر، جس طرح کفر حضرت خالد بن ولید کا نام سن کر پریشان ہو جاتا تھا. مفتی رشید احمد صاحب، ان کا فتویٰ ہے. گویا کے سندھ سرحد بلوچستان میں سے کوئی، پنجاب میں سے کوئی خاص اور کوئی اہم مدرسہ ایسا نہیں ہے جس کے اس فتوے پر دستخط نہ ہو. اب میں آپ کو حیران کرتا ہوں کہ ایک اہم شخصیت کا فتویٰ، کس شخصیت کا فتویٰ، کہ پاکستان میں ان کی سیاسی حیثیت بڑی ایک مسلمہ اور مانی ہوئی شخصیت تھی، یہ شخصیت حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم العلوم کے وہ مفتی اعظم تھے، شیخ الحدیث تھے، تو قاسم العلوم جو ملتان میں مدرسہ ہے، اس مدرسے میں جب وہ مفتی اعظم تھے تو اس وقت ان سے فتویٰ طلب کیا گیا کہ حضرت آپ شیعہ کے بارے میں فتویٰ دیں، تو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جو ہے وہ ان کے بارے میں فتویٰ دیا، اور وہ فتویٰ ان کا موجود ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. قاسم العلوم کے جو فتوے کا رجسٹر ہے اس کی جلد نمبر 5 اور استفتاح نمبر 1017، اس میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شیعہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت باندھتا ہے، یا حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہے، یا خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہنا جائز سمجھتا ہے، وہ خارج از اسلام ہے. کیوں جناب؟ کون سا وہ شیعہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہتا، ان کی صحابیت کا اور ان کی خلافت کا منکر نہیں ہے؟ میں آپ کو حیران بتاؤں کہ یہ مجھے اس وقت حکومت نے جو گرفتار کیا گیا ہے، مجھے 6 اپریل 1997 کو گرفتار کیا گیا، دوبارہ بنظیر کے دور میں بھی پہلے ہم نے یاد رکھی 15 مہینے، تو اس دور میں بھی ایک مرتبہ رہا، 2.5-3 مہینے پشاور میں نے گزارے. سب لوگ ہیں جب ان کا اپنا وقت آتا ہے تو حق بات سنتے ان کے سینے پہ سانپ لوٹ کے لگ جاتے ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہم تو بڑے قدردان ہیں. وہ رات بی بی سی والے بے نظیر کا انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، محترمہ آپ کے دور میں بھی یہی ہوا تھا کہ آپ بھی عدالتوں کے بارے میں یہی کہتی تھی، اب آپ یہ کہہ رہی، تو کوئی جواب نہیں تھا، ادھر ادھر کی باتیں مار رہی تھی. انہوں نے کہا آپ کا بھی یہی انداز تھا جو آج نواز شریف کا ہے، کوئی فرق تو والی بات تو نہیں ہے.
تو اس وقت کے دور میں بھی ہم ستائے گئے، آج کے دور میں بھی ہم ستائے گئے. حق بات جب بھی کہی جائے گی پریشانی تو آئے گی. ان باتوں سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ کوئی عالم دین نامور ایسا نہیں ہے جس نے شیعہ کے کفر کا فتویٰ نہ دیا. قصور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا جرم سپاہ صحابہ کا دوستو صرف اتنا ہے کہ انہوں نے فتوے دیے درسگاہوں میں بیٹھ کر، انہوں نے فتوے لکھے وہاں استفتاء کا جواب فتویٰ کی شکل میں لکھا مدارس میں بیٹھ کر، دارالحدیث میں بیٹھ کر سپاہ صحابہ نے ان مفتیوں کے فتوے بیان کیے اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر. سپاہ صحابہ نے یہ فتوے بیان کیے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، الحمدللہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر. میں نے شیعت کے کفر کو اور شیعت کی کتابوں کو پیش کیا جب میں نے جو ہے 8 فروری 1995 کو میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی، میری مارک الدرارا تقریر ہے جس میں میں شیعہ کا سارا لٹریچر لے گیا تھا. میں نے کہا یہ کفر پاکستان کی سبوں میں جو ہے وہ چھپتا پھرتا ہے اور یہ کفر پاکستان میں شائع ہو رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ کیا بات کرتے ہو. تو جب میں نے خمینی کی کتاب کا حوالہ دیا تو اس وقت کے ڈپٹی سپیکر ظفر علی شاہ نے مجھے کہا مولانا آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس سے تو یہاں آگ لگ جائے گی. میں نے کہا باہر آگ لگی ہوئی ہے، یہاں لگتی ہے آپ تو لگنے دے. اگر کوئی ہمارے ملک میں کتابیں شائع ہوتی ہیں اور اس وقت یہ میرے سامنے، یہ دیکھ کیسی کیسی کتابیں، فوٹو سے یہ احتجاج تبرسی ہے، وہ شیخ اسقیفہ تھی، یہ تحقیق حق الیقین ہے اور اسی طرح یہ تفسیر میرا تو انوار ہے، یہ انوار سے یہ شیعہ کی اس وقت میرے سامنے قریباً 250 کتابوں کے فوٹو سیٹ میں اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ کیا کیا انہوں نے صحابہ کرام کو گالیاں دی ہیں، کیا کیا انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں کہا ہے. میں نے کہا باہر کی لٹریچر چھپ رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ آگ لگا رہے ہو، اس آگ کو تو ہم بجھانا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتلائیں کہ رشدی سلمان رشدی نے کتنی کتابیں لکھی تھی؟
ایک
لکھی تھی نا، صرف ایک ہی لکھی ہے. ساری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھی، جلوس نکلے، اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب، نوابدہ نصر اللہ خان صاحب اور کوثر نیازی اور اس وقت کے بڑے بڑے سیاستدانوں نے ایک جلوس نکالا، امریکہ کے سفارت خانے پہنچے اور پھر ایک کچھ نوجوان امریکی سفارت خانے پر چڑھ گئے، ایک نوجوان سفارت خانے پر چڑھا اور جا کر وہ اس بانس پہ چڑھ گیا جس پر امریکی جھنڈا لہرا رہا تھا، اس نے امریکی جھنڈا پکڑ کر جھول گیا، ادھر سے اس نے جھنڈا پکڑا، ادھر سے گولیوں کا اس کو نشانہ بنا دیا گیا، وہ زخمی ہوا، جھنڈا دے کر نیچے لے کر گر پڑا اور اس نے اپنی جیب سے ماچس نکالی، ادھر سے اس نے جھنڈے کو آگ لگائی، جھنڈا جل کے راہ ہو گیا، ادھر سے اس نے اپنی جان جانے اپنی کے سپرد کر
دی.
یہ نوجوان شہید ہو گیا، اس کی لاش اٹھائی، پتا کیا گیا کہاں کا ہے، تو جائیے آج بھی یہ جو چینا روڈ ہے آپ شنکیاری سے آگے جائیں تو بٹن ہے، بٹن سے پہلے داخل ہوتے ہی ایک وہاں قبر ہے، وہاں لکھا ہوا ہے اس قبر کے پاس حق نواز شہید چوک، حق نواز شہید چوک، اور نیچے لکھا ہوا ہے افتتاح بدست مولانا حق نواز چندوی، اب بھی بورڈ لگا ہوا ہے. میں وہاں گیا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کیا مولانا حق نواز نے اپنی زندگی میں اپنے چوک کا نام کا افتتاح کر دیا تھا، حق نواز شہید چوک؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ حق نواز وہ ہے جس نے امریکہ کا جھنڈا اتار کے جلایا تھا اور یہ سپاہ صحابہ کا نوجوان تھا. سپاہ صحابہ نے اس وقت بھی جانے دی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود مولانا حق نواز شہید کو بتایا، مولانا حق نواز فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مولانا حق نواز شہید مولانا فضل الرحمان نے بتایا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک جب جھنڈے پر چڑھ رہا تھا تو اس کے ایک ہاتھ میں سپاہ صحابہ کا جھنڈا تھا، ایک ہاتھ میں وہ امریکہ کا جھنڈا لے کر اس کے ساتھ جھولا ہوا تھا تاکہ اسے چلا دے. ہم نے اس وقت کہا کہ یہ تو سپاہ صحابہ کا نوجوان ہے. جہاں پیغمبر کی گستاخی کی بات ہوگی، جہاں صحابہ اکرام کی عزت اور احترام کا مسئلہ ہوگا، ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں اور صرف باتیں نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جو اس راہ میں شہید ہو چکے ہیں، کتنے ہیں جو تختہ دار پہ چڑھ گئے ہیں، کتنے ہیں جو گولیوں کا نشانہ بن گئے ہیں، بم دھماکوں کا نشانہ بن گئے ہیں، آج ان جیلوں کو اور کال کوٹریوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، مگر جو بات 15 سال پہلے کہتے تھے وہی بات آج کہتے ہیں. جس مقصد پہ جان بہنوں نے دی ہے آج بھی اسی پہ جان دی جا سکتی ہے، مگر اپنے موقع پہ لچک پیدا نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رشدی نے تو ایک کتاب لکھی تھی، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو کچھ رشدی نے لکھا اس کا سارا مواد اس نے شیعوں کی کتابوں سے لیا. اور مزید آپ کی حیرت کے لیے عرض کروں کہ جب خمینی نے کہا کہ رشدی واجب القتل ہے تو رشدی کا انٹرویو شائع ہوا، وہ اخبار ہمارے پاس ہیں، اس نے کہا میں حیران ہوں کہ خمینی میرے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ میری اسی کتاب کا جب ترجمہ فارسی زبان میں شائع ہوا تھا تو ایران میں جب یہ میری کتاب گئی تھی تو میری کتاب کو تو ایران کی حکومت نے ایوارڈ دیا تھا، ترجمے کرنے والے کو ایوارڈ دیا تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں یا صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے رشدی نے، وہ سارا مواد ان کی کلید مناظرہ کتاب سے لیا گیا ہے. اس نے کہا تم نے تو میری کتاب کا ترجمہ کرنے والے کو ایوارڈ دیا تھا، تم مجھے فتوے دے رہے ہیں. بات صرف یہ تھی کہ ایرانیوں نے جب دیکھا کہ رشدی کے چہرے سے پردہ اتر گیا ہے، پوری عالم اسلام اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ ابھی تو رشدی کے خلاف ہے، جب مسلمانوں کو پتا چلے گا کہ اس کی کتاب پر ایوارڈ ایرانی حکومت نے دیا ہے تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. تو انہوں نے فوراً کیا کہ رشدی واجب القتل ہے. میں کہتا ہوں رشدی واجب القتل ہے، فتوا دیے ہوئے کو 11-12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، رشدی مر گیا، رشدی مر گیا. کیا ایک حکومت سے ایک بندہ مروانا مشکل ہوتا ہے کوئی؟ ایران نے کتنے لوگ ہمارے شہید کرا دیے، مولانا حق نواز شہید کرا دیے، مولانا اسحاق قاسمی شہید کرا دیے، مولانا زرمان فاروقی شہید کرا دیے، میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، کتنے علماء ہمارے خاک و خون پہ ترپا دیے ہیں. جب وہ ایک حکومت کسی کو قتل مخالف کو قتل کرانا چاہے تو اس نے پاکستان میں ہمارے 600 علماء کرام شہید کرا دیے ہیں، مگر اس سے رشدی کیوں قتل نہیں ہوا؟ آج تک فتوہ قتل صرف اس لیے دیا تھا کہ بعد میں لوگوں کی توجہ ہماری طرف نہ آئے کہ وہ تم نے بھی تو ایوارڈ دیا تھا، تم بھی تو وہی ہو. تو رشدی نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کی سب مذمت کرتے ہیں. یہ جنہوں نے سینکڑے کتابیں لکھی ہیں ان کی کوئی مذمت نہیں کرتا. اس کے خلاف بولنا اگر ایمان ہے تو ان کے خلاف بولنا ایمان کیوں نہیں ہے؟ جو کفر اس نے لکھا ہے ان کتابوں میں اس سے 1000 گنا بڑا کفر ہے. اس سے بڑھ کر کفر کیا ہوگا کہ بار بار یہ کہتے ہیں، اصول کافی سے لے کر خمینی تک سب یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، ان سے بڑا جو ہے وہ لعین کوئی نہیں، معاذ اللہ ان سے بڑا شیطان کوئی نہیں، ان کے نام لکھ لکھ کر آگے کتا ان کو کہا جائے، پلا ان کو کہا جائے، جہنمی ان کو کہا جائے، اس سے بڑی کوئی گالی صحابہ کرام کو دی جا سکتی ہے؟ اور پھر کہے نہیں جناب یہ فروع اختلاف ہے. میں حیران ہوں کہ ایک آدمی کے باپ پر کوئی آدمی لعنت کرے، صبح شام اٹھ کے اس کے باپ کو گالی دے اور وہ آدمی کہے نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ میرے باپ کو اگر گالی دیتا تو ایسی کوئی پرابلم والی بات نہیں، بات تو ختم ہو گئی. اور میں حکمرانوں سے کہتا ہوں بے نظیر بھٹو تیرے باپ کو ضیاء الحق نے تختہ دار پہ لٹکایا تھا، تو آج تک اس کی مخالفت میں بازار میں نکلی ہوئی ہے، تیری صلح باپ کے دشمن سے نہیں. نواز شریف صاحب تمہارے باپ کو جن افسروں نے پکڑا تھا، میں پوچھتا ہوں وہ افسر اب کہاں ہے؟ 2 سال سے کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں. یہ جناب ہمارے باپ کو گرفتار کیا تھا، حالانکہ وہ تو افسر تھے، ان کی ذمہ داری تھی. تمہیں اپنے باپ کی عزت کا اتنا خیال ہے کہ تمہارے باپ کو جنہوں نے پکڑا وہ آج تک کھڈے لائن ہے، بے نظیر کے باپ کو جس نے پھانسی دیا وہ آج تک آمر کہلاتا ہے، آج تک اس کی مخالفت ہو رہی ہے. تمہارے باپوں کا اختلاف عزت تو اتنی عام ہوگی کہ تم اس کے اوپر ملک توڑنے کے لیے، اس کے اوپر ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے لیے تیار ہو، اور تمہارے کروڑوں باپ مل کر بھی صدیق اکبر کی چوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
بے شک
تم اپنی ذاتیات کی جنگ لڑتے ہو، ہم اصحاب رسول کی عزت کی جنگ لڑتے ہیں. دوستو میں نے بریلوی اور دیوبندی علماء کرام کے فتوے دیے، اب میں آپ کے سامنے اہل حدیث علماء کرام کے بھی جو ہے وہ فتوے بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ حضرات جو ہے وہ کل کرا یہ کوئی نہ کہے کہ بھی آل حدیث حضرات میں تو کسی کا فتویٰ نہیں تھا. آل حدیث کے نامور عالم دین علامہ احسان لائی صحیح، انہوں نے تو 3 کتابیں شیعہ کے خلاف لکھی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے الشیعہ والقرآن، دوسری کا نام ہے الشیعہ والتشیع، تیسری کا نام ہے الشیعہ واہل بیت. 3 کتابیں انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی ہیں، اور اسی جرم میں ان کو شہید کیا گیا تھا 23 مارچ 1987 کو. اور وہ اپنے فتوے میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے عقائد جاننے والا کسی دلیل سے بھی شیعہ کو مسلمان قرار نہیں دے سکتا. شیعہ نے ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی ایسی توہین کی ہے کہ جیسی توہین جو ہے وہ ہندو، سکھ، عیسائی بھی اسلام کی نہیں کر سکیں. لیکن مفتی حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب متزل العالی کے جب استفتاء باقی علماء کرام کے پاس گیا تو یہ استفتاء انہوں نے باضابطہ طور پر علماء اہل حدیث کو بھی بھیجا. چنانچہ علماء اہل حدیث کی طرف سے یہ ان کے فتوے کا جواب لکھا گیا، اور وہ فتویٰ بھی پھر انہوں نے جو ہے وہ شائع کیا جو علماء اہل حدیث میں تھا. وہ پاکستان سے الاعتصام علماء اہل حدیث کا ایک رسالہ چھپتا ہے، وہاں انہوں نے اس فتوے کا جواب لکھا. اور اسی طرح اس فتوے کا خاص طور پر علماء اہل حدیث میں بڑا مقام تھا مولانا عطاء اللہ حنیف کا، بہت بڑا ان کی کتاب بھی ہے خطبات، تو ان کا بڑا مقام تھا. انہوں نے شیعوں کے بارے میں خوب مدلل فتویٰ لکھا، اور سیالکوٹ سے جو ہے ان کا بہت بڑا ایک مذہبی ادارہ ہے، وہاں سے شیعوں کے کفر کا فتویٰ لکھا. خود مولانا عبد القادر روپڑی صاحب جو اس وقت بڑے ضعیف اور علیل ہیں اور علماء اہل حدیث کے نامور عالم دین ہیں، انہوں نے خود مجھے بلوایا اپنے ادارے میں. اس وقت میں ایم این اے تھا، چنانچہ میں گیا، حضرت خارج ہوا تو اٹھے ملے اور سب کو بلایا، کہنے لگے آؤ. میں یہ اعظم طارق یہ جس موقف پہ کام کر رہا ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حق ہے، یہ جہاد اکبر کر رہا ہے، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سپاہی صاحبہ کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ رہنا، یہ لوگ حق کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور جو جو ان کے نظریات ہیں اور جو جو سپاہی صاحبہ کا مشن ہے یہ 100% حق ہے، اور آپ لوگ ان کا ساتھ دیتے رہنا. اور مجھے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میری طرف سے آپ کو تعاون رہے گا، آپ کو کسی وقت بھی میری ضرورت ہو، میں پورا اتر نہیں سکتا ہوں لیکن میں 4 بجے پر لیٹ کر آپ کے جلسے میں آنے کے لیے تیار ہوں. مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری مدثر العالی علماء اہل حدیث کے بہت بڑے نامور عالم دین اور خطیب ہیں، وہ مجھے ملے. کہنے لگے یار تو بالکل نوجوان ہے، میں تو تیرے بارے میں سمجھ رہا تھا کہ تو کوئی بہت بڑا جو ہے وہ عمر رسیدہ ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو نوجوان ہے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم چناوے سار ہیں، لیکن یاد رکھو جو تم کام کر رہے ہو وہ عین دین اور جہاد ہے، ڈٹ جاؤ اس پر، ہم تمہارے ساتھ ہیں. الحمدللہ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ سپاہ صحابہ کہتی ہے اور تو کوئی نہیں کہتا، سپاہ صحابہ ہی فتویٰ دیتی ہے اور تو شیعہ کو کافر کوئی نہیں کہتا، میں ان سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں، اس عنوان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا مطالعہ نہیں ہے، تمہاری معلومات نہیں ہے، ہم تمہارے سامنے یہ معلومات پیش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث موجودہ علماء سے پہلے علماء سے ایسا نہیں ہے کہ جس نے شیعہ کا مطالعہ کیا ہو اور پھر شیعہ کو کافر نہ کہا. ہر ایک نے کہا، ہر ایک نے یہ فتویٰ دیا ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ سپاہی صحابہ نے اس کو اسٹیج پر بیان کیا ہے. اب یہ بات کہ کیا جو فتویٰ مفتیان کرام دیں، جس پر ساری دنیا کے ہندوستان کے بنگلہ دیش کے پاکستان کے مفتی متفق ہو جائیں جس بات پر، کیا اس متفق کا فتویٰ کو چھپانا چاہیے؟ کیا وہ کو غلاف میں لپیٹ کر الماری میں رکھنے کے قابل ہے؟ کیا ایسے فتوے کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہیے؟ جس فتوے پر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح شیعت کے کفر پر فتوا دیا گیا ہے، شیخ علماء کرام نے کس طرح متفق کا فتوا جمع ہو کر کسی اور عنوان پہ نہیں دیا تھا. اب بات ہے حوصلے کی کہ ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا، ہر آدمی بیان ہے، یہ بات ہے حوصلے کی. تو یہ حوصلہ اللہ نے سپاہی صاحبہ کو دے دیا، یہ حوصلہ اللہ نے سپاہی صاحبہ کو دے دیا ہے. رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجوہار مالو، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. اللہ نے کسی کو فتویٰ لکھنے کی توفیق دی، کسی کو اللہ نے تخت اعداد پہ کھڑے ہو کر بیان کرنے کی توفیق دی. ہمارا سپاہی صاحبہ کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں جو بیان کر رہے ہیں یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک کے علماء کرام کا متفق کا فتویٰ ہے. بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب حضرت امام ابو حنیفہ کا تو فتویٰ نہیں ہے جی، اور جناب امام شافعی کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو جیسے پڑھ کر سنایا تھا کہ مفتی اعظم سلطنت عثمانیہ کے مفتی اعظم شیخ ابو سعود نے فتویٰ دیا تھا، اور وہ فتویٰ جب ان سے اس وقت کے جو خلیفہ نے پوچھا تھا تو مفتی اعظم علامہ ابو سعود نے اس وقت 10ویں صدی میں فتویٰ دیا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا کہ شیعہ کے ساتھ جنگ کرنا کیسا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا شیعوں سے جنگ جہاد اکبر ہے، ان سے جنگ میں اگر ہمارا آدمی مارا جائے تو شہید ہوگا. اس میں مفتی اعظم علامہ ابو سعود نے فرمایا تھا، فرمایا امام ابو اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان سوری امام اوزائی کا مسلک یہ ہے کہ شیعہ کافر ہیں مرتد ہیں، لیکن اگر یہ کبھی توبہ کریں تو توبہ قبول کر لیں گے، توبہ قبول کر لیں گے. جبکہ امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل امام لیث ابن سعد اور باقی علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. یہ فتویٰ رسائل ابن عابدین میں جو سہیل اکیڈمی لاہور سے شائع ہو چکا ہے، پہلی جلد صفحہ 169 پر شائع ہو چکا ہے، مفتی اعظم سلطنت عثمانیہ جو یہ چین کی دیواروں سے لے کر او مصر شام سوڈان اور پھر آگے فرانس تک پرتگال کی دیواروں تک اتنی بڑی سلطنت تھی، اتنی بڑی سلطنت کی طرف سے سرکاری طور پر فتویٰ پوچھا گیا تو مفتی اعظم نے فتویٰ دیا اور ساتھ حوالہ دیا کہ امام ابو حنیفہ بھی ان کو کافر اور متعدد فرماتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں اگر کبھی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، باقی علماء کہتے ہیں توبہ ہی قبول نہیں ہوگی. اور جہاں تک توبہ کی بات ہے تو میں آخری بات ہی کہتا ہوں، آج بھی ہمارے جھنگ میں لوگ موجود ہیں، یہ کروڑ لالی سن ہے لیا میں، وہاں ایک بزرگ تھے وہاں کے، حضرت پیر سواق شریف رحمت اللہ علیہ، اب بھی ان کے جو گردین پوتے ہیں وہ ایم این اے ہیں، پچھلی بار باہر گئے تھے، پہلے بھی میرے ساتھ ایم این اے رہے ہیں، اب بھی ایم این اے ہیں، پیر سواق شریف رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگ تھے، بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، اللہ والوں کی نظر میں بڑا اثر ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا کی تھی کہ وہ جس آدمی کی طرف نظر بھر کے دیکھ لیتے اس کے لیے دعا کرتے، کہتے کلمہ پڑھ سائیں کلمہ پڑھ، تو کافر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتا تھا، کافر بھی کلمہ پڑھنے لگ جاتا تھا. ان کی زیارت کی ہوئی ہے ہمارے مسجد حکم شہید کے جنگ میں، بابا اللہ وسایا ہے، وہ اب بھی زندہ ہے جی، انہوں نے بھی ان کی زیارت کی ہے. تو پکھر پہ اس وقت وہ لیا کی بجائے پکھر ڈسٹرکٹ تھی، تو وہاں جو ہے ہندوؤں نے ان کے خلاف جناب دعویٰ دائر کر دیا کہ پیس جو بزرگ ہیں وہ زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بناتے ہیں. تو انگریز کی عدالت تھی، انگریز نے ان کو طلب کر لیا کہ سنیں حضرت آپ زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں. کہتے نہیں میں تو زبردستی نہیں بناتا. کہتے یہ لوگ جو ہے دعویٰ کیا ہے کہ آپ زبردستی مسلمان بناتے ہیں. تو کہنے لگے سائیں میں تو آپ کو کوئی آخیا کہ تسا کلمہ پڑھو، میں تانوں تے زبردستی نہیں کی تھی، تو سب بھی کلمہ پڑھ چھڈو، میں کوئی زبردستی تے نہیں آخر. یہ کہنا تھا کہ انگریز بھی کلمہ پڑھنے لگے، انگریز بھی پیر سواق شریف رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ تھے. بعض لوگ بڑے ہو گزرتے ہیں، بعد والے نااہل بھی ان کے نام پہ صدیاں کھاتے رہتے ہیں، صدیاں ان کے نام پہ کھاتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب بھی جو ان کے ہیں نا، ہماری سپاہی صاحبہ وہاں کے امین گڈو جو ہماری سپاہی صاحبہ پنجاب کے سلار ہیں، یہ انہیں کے علاقے کے ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، تو وہ دستراز کر رکھے. تو وہ جناب ان کا ان سے کسی نے کہا حضرت آپ نے اتنے ہندوؤں کو مسلمان کیا، سکھوں کو مسلمان کیا، عیسائیوں کو مسلمان کیا، لیکن کوئی شیعہ مسلمان نہیں ہوا، کوئی شیعہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ نے ایک بڑی عجیب بات کہی. وہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمائی ہے نا، وہ بات وہ ہے. حضرت بیس واقعی رحمۃ نے فرمایا سائیں ہر آدمی کی فطرت میں اللہ نے اسلام رکھا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. ہر آدمی کے دل میں نور اسلام کی کوئی رمق ہوتی ہے، لیکن فالوالدان یحببان ہی اور یحسدان ہی، اس کے والدین کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی جیسے والدین ویسے ہی ہو جاتا آدمی. تو وہ کہتے ہیں ہر آدمی کے دل میں جو ایمان کی وہ جڑ ہے نا، وہ ہوتی ہے تھوڑی بہت، تو میں جب اس ایمان کی جڑ کو پانی دیتا ہوں اپنی توجہ کا، تو وہ ہری ہو جاتی ہے. ہندوؤں سکھوں عیسائیوں کے دل میں جو وہ ایمان کی تھوڑی سی جڑ ہے نا، جب میں اس کو اپنی توجہ سے پانی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں، تو وہ ہری ہو جاتی ہے اور وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے. لیکن شیعہ کا معاملہ برعکس ہے، انہوں نے حضور کے صحابہ پہ لعنت کر کے، حضور کے صحابہ کو گالیاں دے کر ایمان کی جڑ کو جلا دیا ہے. جلی ہوئی جڑ کو لاکھ پانی دو وہ ہری نہیں ہوا کرتی، جلی ہوئی جڑ کو لاکھ پانی دو وہ ہری نہیں ہوا کرتی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے علماء کے فتوی ہیں، یہ ہمارے علماء کے قوال ہیں، یہ حقائق ہیں. ان حقائق کے بعد اب جیل آئے قبول ہے، اب حوالات آئے قبول ہے، مقدمے آئے قبول ہے، تختہ دار آئے قبول ہے، گولی آئے بم آئے قبول ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام کی عزت اور اسلام کے ناموس کا مسئلہ ہے. ایک عالم دین بھی اپنے موقف پہ ڈٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر صدیوں تک بات بن جاتی ہے. امام احمد ابن حنبل بھی ایک ہی شخص تھا جو وقت کے بادشاہ کے سامنے مسئلہ خلق قرآن پہ ڈٹ گیا تھا، سارے مولوی بادشاہ کے حامی بن گئے تھے، سارے مفتی بادشاہ کے فتوا دے رہے تھے کہ بادشاہ سلامت صحیح کہہ رہے ہیں، اب ہم خلیفۃ المسلمین صحیح کہہ رہے ہیں، امیر المومنین جو کہہ رہے ہیں وہی بات ہے کہ قرآن مخلوق ہے، جو ہے قرآن حادث ہے. لیکن ایک شخص ڈٹ گیا، مارے کھائیں کوڑے کھائے، 28 مہینے جیلیں کاٹی، 1000 کوڑے کھائے، جسم کی چمڑی اڑ گئی، شہر بار بار بے ہوش ہو کے گرے، لیکن اس کی قربانیاں رنگ لائیں کہ آج ان مفتیوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، سرکاری مولویوں کو جانتا کوئی نہیں ہے، اور جنہوں نے فتوے دیے بادشاہ کی حمایت میں، اس وقت وہ بڑے بڑے جو ہے وہ بلڈنگوں اور کوٹھیوں میں بیٹھتے تھے، آج دنیا کو ان کے نام کا علم بھی نہیں ہے. لیکن جو شخص مارے کھاتا رہا، اس وقت کال کوٹھیوں میں تکلیفیں اٹھاتا رہا، آج دنیا احمد ابن حنبل کے نام سے اسے جانتی ہے. آج احمد ابن حنبل کا نام بھی زندہ ہے، اس کا نظریہ بھی زندہ ہے، اس کا نام بھی زندہ ہے. تو کیا ثابت ہوا؟ ایک عالم دین ڈٹ جائے، اپنے موقف پہ کٹ جائے، پھر دنیا اس کا موقف دبا نہیں سکتی. یہ بھول ہے لوگوں کو کہ حق نواز کو شہید کر دینے سے ان کا موقف جو ہے وہ خاموش ہو گیا. اس کی شہادت تھی کہ شہادت کی برکت سے اس کا موقف سمندروں کو بھی پھلان گیا, اس کا موقف سرحدوں کو بھی توڑ گیا. آج پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ لیں آپ کو حق نواز شہید, ضیاء الرحمان فاروقی, اسرار القاسمی اور جناب سپاہ صحابہ کا موقف نظر آئے گا, بیان ہو رہا ہے. اور بات تو بیان ہونا ہی ہونا ہے, اگر کال کوٹڑیوں میں بھی بیان ہو رہا ہے تو پھر اور کہاں رکے گا؟ جو یہاں نہیں رک سکتا وہاں کیا رکے گا؟ تو کیا کر لیں گے؟ ڈر کس کا, کس چیز کا ڈر؟ اس سے آگے تو کوئی نہیں ہے. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب تو ہمیں ڈراتے ہیں, وہ جیل سے کر جائیں گے, اسی تو جیل جا کے بھی وہی کوئی کہتے ہیں ہوں کی کر دو گے بھائی, اب کیا کر دو گے؟ سزا کیا ہے؟ وفا بھی دیکھ لی ہم نے, جفا بھی دیکھ لی ہم نے, بڑا وقت تو یاروں کی ادا بھی دیکھ لی ہم نے. بہت شور سنتے تھے حاکم کی سزاؤں کا, لو جیل میں آ کر یہ سزا بھی دیکھ لی ہم نے. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کائنات کا یہ بدترین کافر ہے, امی عائشہ کا گستاخ یہودیوں سے عیسائیوں سے بڑا کافر ہے, صدیق اعظم فاروق اعظم کا گستاخ کائنات کا بڑا کافر ہے, خمینی ان کا امام تھا, اس کائنات میں اس نے بڑا کافر مانے جنا نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا کا کوئی کافر ہمارے صحابہ پہ لعنت نہیں کرتا, کوئی کافر ہمارے صحابہ پہ لعنت نہیں کرتا. یہ اٹھتے بیٹھتے ہمارے صحابہ پہ لعنت کرتے ہیں. تو صحابہ تو وہ ہیں جنہیں قرآن نے کہا مؤمنون حق کا, ہم الراشدون, ہم الفائزون, ہم المحتدون, ہم المفلحون, اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے. جنہیں قرآن مومن کہے انہیں جو لوگ صبح اٹھتے بیٹھتے گالیاں دے اور لعنت کریں, ان سے بڑا کوئی قرآن کا منکر اور خدا کا دشمن ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا نظریہ ہے, یہ ہمارا موقف ہے. ہم آج بھی اپنے رب کریم سے دست اٹھا ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھنا, اسی پہ موت دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.